الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الصالحين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مل کر پڑھیے محبت سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف، فانسب الى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رب کریم کی توفیق اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص کرم، حضرات خلفاء راشدین کی نسبت کامل اور حضرات پنجتن پاک کا فیض عام، ان تمام وساطت سے اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم یوم عاشور میں اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینے، حرمت والے دن اور حرمت و عظمت والی ذاتیں، اللہ کے محبوب بندے حرمت والے، ان کی تکریم و تعظیم و تقدیس کو ذکر کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین جل مجدہو سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عز و جل اپنے محبوبوں اور بالخصوص جن کے سروں پر اللہ نے حرمت و کرامت و عظمت و تقدیس و فضیلت کا تاج رکھا ہے اور جو بزرگی عطا فرمائی ہے، تو ان کی بزرگی سے جو خوش ہوتا ہے اور اللہ جو انہیں عطا فرماتا ہے وہ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. حضرات گرامی، یوم عاشور ہے، بڑا بابرکت دن ہے، آج کے روزے کی بڑی عظیم فضیلت بھی ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہی اس روزے کا درجہ فرضیت کے مقابلے پر تھا، اور رمضان کی روزے کی فضیلت کے بعد یہ درجہ پھر استحباب کی طرف گیا. عاشور کے دن کی بڑی اہمیت ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اشارات سے پتہ چلتا ہے قیامت اسی دن قائم ہوگی. 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، عصر کے قریب کا وقت ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور پھر اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب جانتے ہیں کہ وہ سن کون سا ہوگا اور اس کا وقوع کب ہوگا. لیکن یہ بڑا حرمت والا دن ہے، بڑی تقدیس اور عظمت والا دن ہے، بڑے اکرام و احترام والا دن ہے. کہ بڑے بڑے انقلابات اسی دن رو پذیر ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا انقلاب وقوع قیامت بھی اسی دن ہوگا. انبیاء اکرام کو اپنے دشمنوں کے سامنے فتح و نصرت اللہ نے اسی دن عطا فرمایا ہے، اور اہل حق اور دین مبین کے سامنے کھڑی ہونے والی ہر طاقت کو اللہ رب العالمین اسی دن انہیں پیوند خاک کیا، اور اپنے محبوب بندوں کو ان کے دشمنوں پر اللہ نے جو غلبہ اور عظمت عطا فرمائی وہ آج کا دن تھا. اور نسبت بھی امام علی مقام کی دیکھیے کہ یزید کے پیغام کو زمین میں گاڑنے کے دن لیے بھی امام حسین کو جو دن ملا وہ دن عاشور ملا. یہ جنگ 9 کو بھی ہو سکتی تھی، 8 کو بھی ہو سکتی تھی، لیکن ساری نسبتیں حضرت امام علی مقام کے اندر جمع ہو گئی ہیں. یعنی آپ حضرت موسیٰ کے بھی مظہر ہیں کہ حضرت موسیٰ کو فرعون پر نصرت و عظمت جو ملی ہے وہ عاشور کو ملی ہے. آپ حضرت ابراہیم کے فضائل کے بھی مظہر ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش اور امتحان کو سر کر کے پیغام نمرودیت کو ختم کر کے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کے پیغام کو عام کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے سر پر خلت و خلیلیت کا تاج رکھا گیا، وہ بھی عاشور کا دن تھا. اور یہی فضیلت حضرت امام حسین کو نصیب ہو رہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے مظہر قرار پا رہے ہیں. جو کام آج کے دن انبیاء کاملین نے دین کی نصرت و عظمت کے لیے کیا، باطل کو ختم کرنے کے لیے کیا، یہاں تک کہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنی ہر شے ہر عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، بالکل اسی سلسلے کو بدستور قائم رکھتے ہوئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم عاشور میں اس فضیلت کو ذکر فرمایا ہے. اس مختصر سے ذکر کے بعد تھوڑا سے وقت آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ رات کی نشست بھی آپ نے بڑا وقت دیا ہے اور اپنے لیے سعادت آپ نے حاصل کی ہے، اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے بالترتیب ہمارے پورے مقالے کو جو اختصار کے ساتھ ہم نے جمع کیا تھا آپ نے سماعت کیا، میں آپ کا مشکور بھی ہوں. اور دعا یہ ہے کہ اسے میں بھی یاد رکھوں اور آپ بھی یاد رکھیں. آج جس مقالے کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے، جس طرح کہ میں نے رات کو بھی سورۃ الاعراف سے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہیں تو پھر لوگوں کے مختلف درجات بھی ہیں. کچھ پیدا ہی مطبوع اور اتباع کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ بنتے ہی مقتدائیت اور قائد اور امامت کے لیے ہیں. تو یہ اللہ کی جانب سے درجوں کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم خدا نے خود فرمائی ہے. اگر سبھی امام ہو جاتے تو پھر تحریک کا کام کیسے چلتا، اور سارے ہی مقتدی ہو جاتے تو پھر درجہ امامت اور سیادت تو ان کی قیادت اور ان کی رہنمائی کی باگڈور کو کون سنبھالتا. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ دو درجے فرمائے ہیں، کچھ کو ماتحت کیا، کچھ کو بالادستی عطا فرمائی. اور جس کو بالادستی عطا فرمائی اس کو اپنے اور اپنے محبوب کے حکم کے پابند کیا، اور جسے گویا کہ اتباع کا حکم دیا انہیں کہا کہ اگر تمہارا امام اور تمہارا قائد اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کرے تو اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا، وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ تم نے خدا اور رسول کے سامنے گردن جھکائی ہے. تو لہذا یہ درجہ بندی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اس کو پھر تقسیم بھی طبیعتوں کے اعتبار سے دو اعتبار سے کیا گیا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے طبیعت بھی ایسی عطا فرمائی کہ وہ اتباع ہی کر سکتے ہیں. اگر ان کے سامنے امامت و قیادت دے دی جائے تو سارا نظام اور سارا شرازہ بکھر جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جناب جنہیں اللہ نے سیادت و قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ان کو ماتحت کر دیا جائے تو قوم ایک بہت بڑے فیضان سے محروم ہو جائے گی. تو لہذا دونوں ترتیبیں، سیادت و امامت والے حضرات اور مطبوع اور اتباع کرنے والے ان کے ماتحت لوگ، درجے بھی مختلف رکھے ہیں، اور حکم فرمایا ہے کہ جو امامت و سیادت والے ہیں وہ رخصت کو چھوڑ کر عظیمت پر کام کریں، وہ رخصت کو چھوڑ کر عظیمت پر کام کریں. ہاں ان کے نیچے کے جو لوگ ہیں اپنے درجے کے اعتبار سے ان کے لیے رخصت کو تو روا رکھا گیا ہے. اب رخصت و عظیمت یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمس ہے، اور کس چیز کی ٹرم ہے یہ جو ہے اصول فقہ میں بھی آتی ہے اور نظریات اور عقائد میں بھی آتی ہے. اصول فقہ کے اندر ہمارے اصول کی جتنی بھی کتابیں ہوں، سامی ہوں یا نور الانوار ہو یا توضیح تلوی ہو، اس میں بھی یہ اصطلاح چلی ہے، اور ہم نے اپنے استادوں سے اس کو پڑھا ہے کہ عظیمت جو ہے وہ فرائض کے معنی میں آتا ہے. جیسے نماز فرض ہے تو یہ عظیمت ہے، نماز فرض ہے تو یہ عظیمت ہے. احکام میں عظیمت کا معنی فرض کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے لیے بولیے؟ احکام اور فقہ کی بات ہوگی، اصول کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی. شریعت بمانا احکام کی بات ہوگی، تو وہاں پر لفظ عظیمت بولا جائے گا تو اس سے مراد فرائض ہوں گے، اس سے مراد فرائض، جیسے نماز عظیمت ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی، ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہاں پر یہ رخصت ضرور ہے اور اجازت ضرور ہے کہ عظیمت کو نبھانے کے لیے رخصت کا سہارا لیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے لیکن ایک بندہ مریض ہو گیا ہے تو اس کو رخصت دے دیے لیٹ کر نماز پڑھ لے. رمضان کے مہینے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی، اور وہ سفر کی حالت میں ہے، افطاری اور سحری کا اہتمام اس کے لیے نہیں ہو سکتا، اور روزہ فرض ہے رمضان میں، روزہ کھولیے فرض ہے، کتب علیکم الصیام روزہ فرض ہے. اب وہ سفر کی حالت میں آیا تو اس عظیمت کو ادا کرنے کے لیے رب کریم رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے کہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن فرما پھر بھی اگر روزہ رکھ لو تو یہ کرامت کی بات ہے. یعنی رخصت کا حکم دے کر بھی عظیمت کو عظیمت کے طریقے پر ادا کرنا یہ دگنا اجر ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ دگنا اجر. سردی کی راتیں طبیعت خراب ہے تو وہاں پر حکم دے دیا گیا، یہ روزے کا استثنا میں بتا رہا ہوں، ہر جگہ پر یہ نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ نہیں. مریض ہے وہ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو مر جائے گا، تو وہاں پر اس کو عظیمت پر نہیں چلنا، رخصت پر چلنا ہے کہ جناب وہ پھر طبیب اور خدا ترس آدمی اور اللہ کا خوف رکھنے والا طبیب جو ہے وہ اس کے سامنے اگر بات کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال کیا تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لہذا جو ہے آپ جو ہے وہ گرم پانی سے وضو کریں یا تیمم کر لیں، تو پھر رخصت کی طرف جایا جائے گا. تو مختصر بات یہ ہے کہ عظیمت اور رخصت اصول فقہ کے اندر بھی آتا ہے، لیکن اس سے مراد فرائض ہوتے ہیں. اور یہی چیز انقلاب اور تنفیذ عقائد میں جب آتا ہے تو اس کا مراد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا نظریات کے لیے یا دین کے اصل اصول کے لیے، اس با ایک تو نماز کو پڑھنا ہے، اور ایک ہے جو نمازوں کو مٹائے، مسجدوں کو گرائے، میناروں کو گرائے، مسجدوں میں آگ لگائے، ایک تو نماز فرض ہے عظیمت اس کو ادا کرنے کے حوالے سے احکام میں، لیکن جب نمازوں کو کوئی ختم کرنے کے پیچھے پڑ جائے، نمازوں کے خلاف بولے، نماز پڑھنے والوں کو قتل کرے، اس وقت قائدین جن کی طبیعتوں میں اللہ نے سیادت و قیادت کا ملکہ رکھا ہے، وراثت و ماحول کی بات میں نے کل کی تھی، ان پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کھڑے ہوں اور کسی بھی مصلحت کو اپنے سامنے منہ نہ لگائیں، بلکہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر عظیمت کو نبھانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ظالم جابر یزید کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے خون اور اپنی جان کو دے دیں، یہ ہے عظیمت. تو کبھی نفاذ شریعت کے لیے یہ معنی آتا ہے اور کبھی احکام کے لیے آتا ہے. احکام کے لیے سر احکام میں اور نرے احکام میں نماز فرض ہے، لیکن جب اسی نماز کو بچانا ہو تو پھر عظیمت ہے، پھر رخصت کی طرف نہیں چلنا ہے، پھر رخصت کی طرف بولیے نہیں چلنا ہے. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی قیادت و سیادت آپ کی طبیعت میں ودیت تھی، وراثت کے طور پر بھی اور گھر کے ماحول کے طور پر بھی، لہذا امام نے تو نکلنا تھا. امام نے کیوں نکلے تھے میں ابھی آگے پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن کیا کہتا ذرا یہ سنیے. آپ مختصری کریں گے، اقوال ہی پڑھوں گا میں آج آپ کے سامنے، صرف شعور آپ کو دلانے کے لیے، یقین آپ باشعور ہیں لیکن توجہ یا کچھ سبق ہم بھول گئے تو اس کو یاد کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور حق کو نافذ کرنے کے لیے جابر حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اس میں وہ ان کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ عظیمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اور جو ان کو قتل کرے، ان سے نفرت کرے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا پہلے اس کو سن لیجیے. آپ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی تیسری سورت ہے اور یہ آیت نمبر 21 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رب کریم فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، حق بات کرنے پر انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے جو انبیاء کے نائبین مبلغین ہیں، ان کے وارث ہیں، وہ جب امر بالمعروف اور عدل کی بات کرتے ہیں تو ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، وہ عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا فبشرم بعذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب بیان فرما دیجئے، ان لوگوں کے لیے بولیے دردناک عذاب بیان کر دیجئے. یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، تین باتیں ان کی برائی ہیں، اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء ناصحین کو قتل کر دیتے ہیں. کہ یہ ہمارے خلاف کیوں بول رہا ہے، تو تم اگر دین کے خلاف سب کو جو کھاڑا کے پھینکو اور مرزائیوں کی دلالیاں کرو تو تمہارے بارے میں نہیں کہا جائے گا. حضور کے ختم نبوت کا تاج تم چھینو اور کرو تو تمہارے خلاف نہیں بولا جائے گا. بالکل بولا جائے گا. اس لیے کہ ہم نے فالو کسی دنیاوی لیڈر کو نہیں کیا, کربلا کے امیر کو کیا ہے, حسین ابن علی کو کیا ہے, اور قرآن کی آیتوں کے اس عملی تفسیر والے کو کیا ہے. تو توجہ سے سنیے اس بات کو, جو دین کے بعد بولے یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں خوش نصیبی لکھی جاتی ہے. اللہ ہمیں ویسا کر دے کہ وقت کا خدا نہ کرے ہمارا سامنا امتحان سے ہو. ہم امتحان سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, آزمائش کے لائق نہیں ہیں ہم, آزمائش کے لائق نہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, لیکن ابھی کبھی قسمت میں اگر مقدر ہو تو پھر ہم کہتے ہیں مولا ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما کہ ہم وقت کے یزید کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, اپنے نفس کے لیے نہیں تیرے دین کی بقا کے لیے, تیرے حبیب کی عزت و ناموس کی سرفرازی کے لیے, تیرے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت و تکریم کے لیے, اور جو وصف تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کو تحفظ دینے کے لیے. یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا فرض ہے. تو جنہوں نے حضرات انبیاء اکرام کو قتل کیا, بعض علماء نے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ جناب جو لکھا ہے کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دیا, انہوں نے ذبح کیا بنی اسرائیل نے معاذ اللہ, اور 120 علماء کو مار دیا. بعض علماء لکھتے ہیں کہ 12,000 علماء کو ایک دن مار دیا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو یہ آج جو بربریت چل رہی ہے یہ بہت پرانی ہے, وہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہے اور ہم ان علماء والا کام نہیں چھوڑیں گے. جب وہ دھوکے باز اور فراڈی ہو کر اپنے کام سے نہیں چھوڑ رہا تو ہم اہل حق کے ساتھ ہو کر حق کیوں چھوڑ دیں؟ یہ تو عجیب سی بات ہے. وہ اپنی فرعونیت رعونیت اور اپنے باپ دادا کے طریقے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, تو ہم جن کے نام کی نیازیں اور جن کے ناموں سے اپنی لو لگائیں میدان محشر دنیا میں, ان کا کام ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم کہتے ہیں تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تم اپنا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اب قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے تو ایک دن تقریباً 70 انبیاء اور 120 یا 12,000 کے قریب علماء کو شہید کیا. ان علماء کا قصور کیا تھا؟ وہ دین کے خلاف بات کرتے تھے, علماء کہتے یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے. وہ اسلام کے مسلم اقدار کو چیلنج کرتے تھے, علماء تنہا ہوتے تھے لیکن آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے بات کرتے تھے, اور یہ عظیمت کی پوری راہ چلی ہے. امام حسین سے جب یہ چلی ہے تو یہ حضرت امام محمد بن حنبل پر بھی آئی ہے, سرکار غوث اعظم پر بھی آئی ہے, اور یہ حضرات کثرت کے ساتھ کئی اولیاء حضرت امام ربانی پر آئی ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو اقدار والے لوگ ہیں, دیکھیے انہوں نے مصلحت کبھی نہیں کی ہے, کبھی یزیدیت کے ساتھ جوڑ توڑ نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے اگر امام ربانی اکبر کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے تو آج حق تو ہم تک پہنچتا؟ امام حریت شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت انگریزوں کے خلاف کھڑے نہ ہوتے اور حق بات نہ کرتے تو آج پاکستان بنتا؟ آج ہمارے میناروں پر اذانیں ہوتی؟ بولو نا, ہوتی نہیں ہوتی. آج اگر سرکار غوث اعظم عظیمت کی راہ پر چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیٹ کو تھپکاتے اور اپنے مریدوں کو ان کی فوج میں بھیجتے, اور اگر نہ بھیجتے تو آج کعبے کی حفاظت کون کرتا؟ جیسے بیت المقدس کو قبضہ کیا آج یہ بھی قبضہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ان اصحاب عظیمت کا کام ہے, کام وہ 5 منٹ کا کرتے ہیں اور لاکھوں سال اس کا اجر قوم کھاتی ہے. امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی نے, ان سے بڑا کوئی معزز عزت والا ہوگا؟ ان کے مدرسے سے فوج نے ان کی داڑھی پکڑ کے ان کو کھینچا ہے, ان کی پگڑی کھل گئی, امامہ جو تھا وہ کھل گیا, اور ان کو ایک فوجی آپ کی داڑھی پکڑا ہوا ہے یعنی سر کو پکڑ کے کھینچ رہا, دوسرے نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, اور اس طرح اٹھا کر آپ کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے. یہ دین کے لیے ہوا, یہ دین کے لیے بولیے ہوا. قصور کیا الزام تھا؟ کہ آپ کا حکم یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اس وقت اقتا جو حکومت تھی نا اس میں معتزلی پہنچ چکے تھے, باطل پرس جو لوگ تھے وہ حکومت کی جوائن آ چکے تھے. کہتے جناب یہ ہمارے کولک اور پارٹنر ہیں. تو میں نے کہا جس طرح آج کھچڑی بنی ہے اس وقت بھی بنی تھی. ہر قسم کے 2 نمبر بندے کو لے لیا گیا تھا, اس کو اپنی مذہب کی تبلیغ کی اجازت تھی, وہ اپنی تبلیغ اپنے اداروں تک رکھتا, لیکن اب وہ اہل سنہ کی مساجد تک ان باتوں کو پہنچانے لگا. حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ میں چھپکے سے رسالے لکھ دیتا ہوں تم بانٹ دینا, بلکہ جمعے کے دن آپ نے تقریر کی, جمعے کے دن تقریر کی, اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جس نے مجھ سے الف با بھی اگر پڑھا ہے, حدیثیں تو پڑھی ہی پڑھی اس کے تو مقام اور ہے, کوئی اگر میرے حلقہ درس میں بھی بیٹھا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ بھاگے گا نہیں, ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, کھڑے ہو کر حق کی بقار قرآن کی ناموس کا تحفظ کرے گا، اگر وہ بھاگ گیا تو قیامت کے دن احمد کا حال ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا. کوئی مجمع نہیں اٹھا، سب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس تحریک کا مقابلہ کیا اور جناب آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کی پشتوں پر کوڑے برسائے گئے. آخری عمر میں یہ تھا کہ آپ کی کمر جو تھی وہ جھک چکی تھی، یعنی زخم اتنے آپ نے کھائے تھے اور آپ کی کیفیت یہ تھی. لیکن انہوں نے وہ تحریک، وہ حکومت ختم ہو گئی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل ایک کوہ مسمم مضبوط پہاڑ کی طرح جمے رہے، یہ جمے رہے. تو یہ لوگ سیادت و قیادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں. مجھے بتائیے اگر یہ لوگ یہ عظیمت پیش نہ کرتے تو آج کام کیسے ہوتا؟ آج ہمارے عقیدے، ہمارے بچوں کے عقیدے کو کون بچاتا؟ لہذا آپ آئیے، میں دوبارہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہاں پر اور بات آگے چلے گی. تو تین کام انہوں نے کیے، ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، دوسرا حضرات انبیاء کو قتل کیا، اور تیسرا علماء ناصحین جو نصیحت کرتے تھے، درس دیتے تھے، ان کو قتل کیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، معاذ اللہ کن لوگوں پر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غضب کرے گا اور کن لوگوں پر اللہ سب سے زیادہ عذاب فرمائے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص نبی کو قتل کرتا ہے یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے علماء کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے نبیوں کو قتل کر رہا ہے. تو یزید کی تعریف اور یزید کے معاملات، میرے پاس کتاب موجود ہے ابھی کمرے میں ہے، کیونکہ میں کچھ کتابوں کے حوالے دیکھ رہا تھا اس لیے تھوڑا تاخیر کر گیا، ورنہ وہ کتاب یہاں رکھتا. آپ دیکھ سکتے ہیں، رشید ابن رشید، اس کتاب کو لکھا ہے ابو یزید بٹ نے. کیا نام ہے اس کا؟ ابو یزید بٹ. اس کے اوپر لکھا سیدنا امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ. اور اس کتاب کی تائید پتہ ہے کس نے کی ہے؟ جماعت اسلامی کے بانی ابو العلیٰ مودودی نے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ میں کوئی ڈینگے نہیں مار رہا اور نہ ایسی ویسی بات کر رہا ہوں، یہ زمین کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کون سی جماعت اسلامی، کیسی جماعت اسلامی، آپ یہ بتائیں ہمیں کہ جو حضرت، اور اس کتاب کے اندر اتنی خرافات ہیں کہ اس کے لیے الگ موضوع چاہیے. اور میں اس میں مودودی سے جب پوچھا گیا یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہا یزید کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی، یزید کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی. ہم نے کہا جب یزید کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرے ہیں، تو یہ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی دل آزاری نہیں، خدا کے حکم کو تبدیل کرنا نہیں، تو اور کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے صرف پیمانے واضح کرتا ہوں، کوئی پاگل نہیں ہوتا دشمنیاں پالتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ جو میرے بارے میں سوچتے ہیں تو میں آپ سے زیادہ اپنا مخلص ہوں، اپنے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں. بولیے، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں. ہم نے تو صرف حوالہ پڑھا ہے. مودودی ملعون نے جب یہ عبارت لکھ دی تو کسی کا دل نہیں دکھ رہا، ہم بیان کر رہے ہیں تو لوگ افسوس کر رہے ہیں. تو پھر کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، کسی صحیح مرید سے، پیر سے صحیح مرید ہو جانا چاہیے، اور پھر کئی صحیح استاد کے پاس جانا چاہیے کہ جس چیز پر ناراض ہونا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، اور جس پر جناب جو ہے کہ وہ ناراض نہیں ہونا ہے اس پر ہم ناراض ہو رہے ہیں. تو پتا چلا یا تو ہم حرام کھا رہے ہیں، سٹا کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، یا گڑبڑ کچھ کھا رہے ہیں. اس لیے حق حلق سے نیچے نہیں جا رہا، طبیعتوں میں راسخ نہیں ہو رہا. تو قصور ہماری طبیعتوں کا ہے، ان باتوں کا نہیں ہے جو امام حسین کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے. تو قصور ہم لوگوں کا ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو رشید ابن رشید کی تائید تقی عثمانی کے باپ مفتی شفیع نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ابو العلیٰ مودودی نے بھی کیا ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی شمس الدین افغانی، اس نے بھی کیا ہے. عبد الستار توسوی جو دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر ہے، اس نے بھی کیا ہے. لال مسجد کا امام عبدالعزیز، اس کے باپ نے بھی کیا ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، بات سمجھ رہے؟ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت مجھے. ہمارا کام ہے آج ہے عاشورہ، اصحاب عظیمت کو ظاہر کرنا، ایک ایک یزید کو بے نقاب کرنا، ایک ایک یزید کو. یہ گالی نہیں دے رہے، یہ تقاضا ہے، قرآن کہتا ہے. اب آگے آ رہی آیتیں آپ پڑھیں گے، ائمہ کے فتاوے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو اب آپ دیکھیے، رسول اللہ سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن، یہ باتیں بھولیے گا نہیں، وقت مختصر ہے، لہذا میں عنوان ہی گنوا رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا اس کی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے. آپ کہتے نہیں یہ باتیں نہیں، ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا، محبت کسی کے عوض کرتے ہو یا اپنی نفس کے لیے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی نفس کے لیے کرتے. تو میں نے کہا جی دنیا کے کتوں سے تو ہماری تقریر ہی نہیں ہے، کہا جی کسی کی عوض سے کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا عوض والا کون ہے؟ اقتدار کرسی ہے یہ کیا ہے؟ کہا عوض والا اللہ اس کے رسول ہے. تو میں نے کہا بس یہی پیمانہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے. کوئی میں بات ٹھونس تو نہیں رہا, کوئی میں جناب یہاں پر کوئی چودھری اور حاکم تو نہیں لگا ہوا کہ آپ پر کوئی بات ٹھونس رہا ہوں یا گردن اتار دوں گا. میں کہتا ہوں ایک عدل کا پیمانہ ہے, جس کے آپ بھی پابند ہیں میں بھی پابند ہوں. اگر میں غلط چلوں تو آپ میری اصلاح کریں, مشکور ہوں آپ کا. لیکن آپ بات غلط کر رہے ہیں تو میرا فریضہ حق یہ ہے کہ ہم اس کو واضح کریں, کیونکہ یہی شان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی, نیکی کا حکم دینا اور برائی کے کام کو دیکھ کر اسے روکنا. تو سرکار نے فرمایا جسے سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا وہ معاذ اللہ نبی کو قتل کرنے والا, نیکی کا حکم دینے والے علماء کو قتل کرنے والا, برائی سے روکنے والے علماء کو قتل کرنے والا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو اسرائیل نے صبح کے فجر سے لے کر آخری وقت تک تقریباً 43 انبیاء کو قتل کیا. تو بنو اسرائیل جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو جو علماء تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے کہا اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں, ہم اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. کہا وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ہم گھروں میں بیٹھے ہیں. کھڑے ہو گئے, باہر نکلے, جیسے وہ صحابی کہتے تھے تبوک کے اندر, کہ سرکار نکل گئے تبوک کے لیے. تو ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ, میں نے ناموس رسالت کی ریلی کے وقت واقعہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا. ابو خیسمہ بڑے مالدار صحابی تھے اور ان کے کئی فارم ہاؤس تھے جہاں پر وہ, کیونکہ تاجر تھے, بڑے بڑے باغات ان کے تھے اور اس میں انہوں نے مکانات بنائے تھے. چار بیویاں تھیں, ایک بیوی کو ایک جگہ, ایک بیوی کو دوسری جگہ, تیسری جگہ, اور وہ جاتے تھے. اب جناب جب دوپہر کے وقت وہ نکلے تبوک کے لیے, حضور روانہ ہو چکے ہیں اور تبوک کا جل غزوہ اسرا ہے, یعنی انتہائی تنگ دستی, سخت گرمی ایسی ہے کہ کھجور پک رہا ہے اور وہ 50 ڈگری سے اوپر جاتی ہے گرمی. ایسی گرمی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے تبوک کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ. ابو خیسمہ صحابی مخلص تھے, منافق نہیں تھے معاذ اللہ, لیکن بس ابھی جا رہا ہوں, بعد میں جا رہا ہوں, حضرت کعب بن مالک ابھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے حضور, چلے گئے, چلو ایک مضبوط اونٹ لے لوں گا جو تیز بھاگتا ہے, جا کر مل لوں گا حضور سے. پھر وہ ٹائم بھی نکل گیا تو کہا بس یہ کہ پہنچ جاؤں گا, حضور تک پہنچ جاؤں گا, اس لیے کہ تبوک جو جانا ہے دمشق تو بہت دور ہے, آج نہیں تو کل ایک دو دن کے تاخیر میں پہنچ جاؤں گا. اور دو تین دوستوں کو پہلے کہہ دیا تھا اگر تاخیر ہو جائے تو کہیں رک جانا اور سرکار کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا, میں پہنچ جاؤں گا. جب تک یہ اپنے ذہن میں وہ پلاننگ بنا رہے تھے, لیکن اب تک مکمل عزم نہیں ہو رہا تھا کہ نکلوں کہ نہیں نکلوں جہاد کے لیے. جہاد سے نہیں بھاگ رہے تھے, بس ایسی انسان ہے تقاضا بشری کے اعتبار سے, یہ خیالات دل میں آ رہے تھے. لیکن سخت گرمی تھی, آپ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ سارا کام تم سنبھالو, میں جا رہا ہوں. اپنی سواری منگائی, اپنے غلام کو کہا جو میرا سب سے بڑا فارم ہاؤس ہے نا جس میں اچھے اچھے باغات ہیں, آج مجھے وہاں لے چل, گرمی بہت ہے, آج اس کے ان درختوں کے آغوش میں بیٹھیں گے. چلو جب روانہ ہوئے تو غلام نے پہلے جا کر ان کی بیوی کو کہہ دیا, دو بیویاں بیک وقت وہاں تھیں ان کی, کہہ دیا کہ جناب ابو خیسمہ آ رہے ہیں. تو میاں عرب پتی ہے تو بیویاں بھی نوازنا چاہ رہی ہیں ان کو. جیسے آپ راستے میں تھے تو بیویوں نے پہلے بستر وغیرہ سب چیز لگا کر رکھی, خوشبو لگا لی, اور پھر گھر کا جو صحن تھا اس میں پانی چھڑک کر رکھا اور ٹھنڈا پانی کا بہترین گویا کہ شربت تیار کیا جس کی ٹھنڈی اور کرخی ظاہر ہو رہی تھی. جیسے ہی حضرت ابو خیسمہ پہنچے تو گھر کے اندر بالکل ٹھنڈک تھی اور گویا کہ صحن میں پانی کا چھڑکاؤ تھا. جیسے ہی پہنچے تو بیگم خوبصورت لباس کے ساتھ سامنے آئی, استقبال کیا اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ جب آگے کیا, آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا, وہ ٹھنڈک آپ کے ہاتھ پر لگی, شدید گرمی تھی اور سرکار کی یاد آ گئی. اللہ کا حبیب, کہ اللہ کا حبیب تپتے ہوئے صحرا میں جا رہا ہے اور میں یہاں بیویوں کے ساتھ ٹھنڈے جام پی رہا ہوں. بیوی کو کہا دوبارہ پکڑی سے, کہا پسند نہیں آ رہا, کہا دور ہو جا, دور ہو جا, اب میرے لازمائش زیادہ کھڑی نہ کر, کہا دور ہو جا. اس غلام کو کہا سواری لاؤ, کہا کیا, کہا جا رہا ہوں سرکار کی طرف, ایڑی لگائی اور پہنچ گئے وہاں پر. تو یہ دیکھیے آپ, یہ وہ کرامت و عظمت کی شان ہے حضرات گرامی, کہ یہ صحابہ کرام علی مردوان کے عمل کے وہ مبارک نقوش ہمیں درس دیتے ہیں. تو جب یہ انبیاء نے, جب علماء نے دیکھا کہ انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے, ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے تلامذہ ہمارے پاؤں دبا رہے ہیں, فرما دور ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے 120 کے قریب علماء, یہ حضور خود بیان کر رہے ہیں. فرما 43 نبیوں کو جب قتل کیا گیا تو بنی اسرائیل کے 112 علماء گویا کہ عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی وقت ان کو للکارا. فوج موج کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس, لیکن غلامی کا حق ادا کر رہے تھے اور انہوں نے سفیل کی مذمت کی, برملا نام لے کر کہ تو نے ایسا کیا ہے, نام لے کر کہ تُو نے ایسا کیا اور یہ غلط ہے، اور تم عذاب کے اور اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہو گئے ہو، یہ کہنا تھا کہ جناب انہوں نے وہ 112 علماء کو پکڑ کے ان کو بھی شہید کر دیا، ان علماء کو بھی شہید کر دیا، لیکن ان علماء کو شہید کیا، افسوس ہم کر رہے ہیں، آج ان کی روحیں وجد کر رہی ہیں کہ مرنا تو ایسے بھی تھا، مرنا تو ایسے بھی تھا، لیکن جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، غالب جیسے عام آدمی کے سمجھ میں یہ آ گیا، اگر ہم نمازیں اور دیندار ہو ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک فاسق طبیعت کا آدمی تھا، جب اسے زندگی کا یہ قرینہ سمجھ میں آ گیا، اور ایک جگہ پر بڑی پیاری بات اس نے لکھی ہے، اور جو اس تمیز اور سمجھ کے لیے ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، اگر عقیدت ہے تو وہ عملی جامے میں ہونا چاہیے، رگوں میں دوڑ رہا ہے تو خون کا کام ہی رگوں میں دوڑنا ہے، جھومنا جامنا یہ تو ہے، وقت فتنہ کھڑے ہو کر یزید کی آنکھ میں آنکھ میں ڈالنا، یہ ہے ایمان، اور یہ عاشورہ ہمیں سکھا رہا ہے، آج بات ہی جرت و عظیمت کی ہوگی، اس لیے کہ آج دن ہی بولیے عظیمت کا ہے، آج دن ہی عظیمت کا. اب چند حدیثیں سنیے، مسلم تو بازار کے اندر موجود ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون شہید سب سے مکرم ہے؟ بولیے سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کون شہید سب سے مکرم ہے، شہدا سے سب سے مکرم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا، وہ شخص جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نیکی کا حکم دیا. یہ شہید سب شہیدوں میں بلند ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید، یعنی زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین، گئی ہے سبحان اللہ، یہ سند وہ ہے جو سنے تو جنت میں جائے گا، زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. تو یہ زید جو ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. جب انہوں نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا تو امام اعظم نے لعنت نہیں کی، میں نے تم نے سیرت کب پڑھی امام اعظم کی؟ امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت زید چند مریدین کے ساتھ وقت کے حاکم کو للکار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فسق کر رہا ہے، فجور کر رہا ہے، اس حدیث پر عمل کر رہے تھے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، مجھے چھوڑو، میں کیا کہتا ہوں، پہلے وہ لا جو میری جمع پونجی ہے 10,000 درہم. بولیے سبحان اللہ، وہ 10,000 درہم لایا، فرما لے جائیے ان کے جہاد کے چندے میں. شاگرد کھڑے ہوئے، کہا حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرما نکلو جہاد کے لیے. کہا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا جو اس وقت زید بن علی کے لشکر میں شامل ہوا وہ ایسے ہے جیسے وہ غزوہ بدر میں شامل ہوا. یہ لفاظی نہیں کر رہا، یہ امام اعظم کے الفاظ ہیں، یہ تقریری جوش نہیں، میں مقالہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریر نہیں کر رہا، ایک ایک جملہ تحقیق سے بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں. امام اعظم نے فرمایا، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ زید بن علی، امام زین العابدین کے بیٹے زید، اگر وہ اتر کر عظیمت کی راہ میں وقت کے حاکم کو روک رہے ہیں، بنو امیہ کی خباثت کو ختم کرنے کے اس امیر کو روک رہے ہیں، تو تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر وقت کی حکومت سے لڑنا کیسا جہاد کے لیے؟ فرما میں تجھے کہتا ہوں نکل، اس لیے کہ جو زید بن علی کے لشکر میں رہ کر بنو امیہ سے بھڑ گیا وہ زید بن علی کے ساتھ نہیں گیا بلکہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ گیا. یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے، اگر وہ فتویٰ بیان کرتے تو ساتھ میں اس کو بھی تو رکھو نا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے دونوں باتیں پتا چل جائے. اب اس سے سوچئے کہ یزید کی قدر امام اعظم کے دل میں کیا ہوگی، اور اس کی حقارت، اس کی تحقیر کیا ہوگی کہ نواسہ رسول کے لیے آپ یہ حکم دے رہے ہیں. جب بیٹے نے، جب ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور کیا کرنا، فرمایا جو میری زندگی کی جمع پونجی پہلے بولا. بولیے سبحان اللہ، امام اعظم سے صرف ہدایہ، فقہ اور ان مسائل ہی کو نہ لو، نہ نصوص کی باتیں کرو، عقیدہ بھی لو نا ان سے، عقیدہ بھی لو. فرمایا جو میری زندگی کے جمع پونجی وہ لا 10,000 درہم. کتنے؟ امام اعظم جو کپڑے کے تاجر تھے، جو آپ نے جمع کیا تھا، فرمایا سب اٹھا اور زید بن علی کے لشکر کے لیے چندہ ہے یہ، اور جا کر کہنا آپ کے خاندان کا ایک ادنا غلام اہل بیت کا عاشق آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان و عظمت ہے. تو رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید سب سے مکرم ہے، وہ شہید بولیے سب سے مکرم ہے جو وقت کے ظالم جابر حاکم، جو اللہ کے دین کو مسخ کر رہا ہو، اقدار کو گرا، خامخواہ نہ بولے، خامخواہ بولنا تو نفس کے لیے بولنا ہے، خامخواہ بولنا تو نفس کے لیے بولنا، جب وہ اللہ کے دین اور نصوص اور قطعیات کے خلاف جب اٹھے، تو اس وقت جو شخص آگے اٹھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امر بالمعروف کرے اور پھر وہ قتل کر دیا جائے، تو وہ شہداء میں سب سے مکرم ہے. مجموع الزوائد میں روایت موجود، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو بیان کرنے سے اور کسی بڑی بات کرنے سے باز نہ رہے. سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے دباؤ میں آ کر حق بولنا نہ چھوڑے، یہ حضور فرما رہے ہیں، بلکہ وہ بولے، کیونکہ حق واضح ہو گیا ہے. حق بولیے واضح ہو گیا، حق وہ بیان کرے. تو ہم دو وجہ سے ڈرتے ہیں نا، کہ رزق کی وجہ سے اور موت کی وجہ سے. تو سرکار نے جواب دیا، فرمایا کیونکہ لوگوں کے دباؤ سے موت، لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا رزق تم سے دور ہو جائے گا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ تمہیں ضرور حاصل ہوگا. ایک حدیث پاک آخری میں سنیے، پھر میں چند اقوال کی طرف آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو. کیا فرمایا؟ اب یہ تمام حدیثیں سامنے رکھیں اور پھر امام حسین کو دیکھیں کہ آپ کیوں نکلے تھے. سب چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوئے، یہ کیا تھا، فلانا کیا تھا، کیا تاریخ میں، چھوڑیں رسول اللہ کا قول سامنے رکھیں آپ اور دیکھیں کہ امام حسین نے جو کیا اگر نہ کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا. وہ انہوں نے کرنا ہی تھا، ایک تو وراثت و ماحول کا دخل تھا، پھر یہ کہ یہ شانیں ساری ان کو ملنی تھی، اگر یہ ان کو ملنی نہ تھی تو کاندھے پر رسول اللہ نے بٹھایا کیوں تھا، اگر یہ اس بات پر نہیں اترتے تو سینے پر چڑھایا کیوں تھا، اگر حسین نے یہ کرنا نہیں تھا خطبہ چھوڑ کر ان کو نوازا کیوں تھا، اگر یہ کرنا نہیں تھا تو پھر کیوں کہا فاطمہ حسین کو رلایا نہ کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو رسول اللہ کا معاملہ ذات کے لیے نہیں ہوتا، رب کے لیے ہوتا ہے. تو اتنے ناز و نخرے جو اٹھائے گئے وہ اس وجہ سے ہے کہ حسین تھے اس منزلت پر اور اس بولیے سبحان اللہ درجے پر. تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، امر بالمعروف کرو اور ضرور برائی سے منع کرو. اگر نہیں کیا تو صرف وظیفوں کے چکر میں پڑے رہے، آؤ آج یہ فلاں ختم شریف، ختم ختم شریف، ختم شریف بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے امر بالمعروف ہے. سنی ہو کر، رضوی ہو کر، سلسلہ طریقت کا ایک ادنا غلام ہو کر یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لا یخافون لومۃ لائم، آج عاشورہ ہے، بات عظیمت کی کرنی ہے، چیک اینڈ بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں نا، اعتدال کی کرنی ہے، توسط کی کرنی ہے. اب آپ دیکھیے، رسول کریم فرماتے تم ضرور نیکی کا حکم دو، اور نیکی کا حکم وہ نہیں کہ جو تمہارے مطلب کا ہو، نیکی کا حکم وہ جو شریعت کے مطلب کا ہو. یہ بھی ذرا سوچیں آپ، نیکی کا حکم وہ جس کا وقت تقاضا کرے، اور سب سے پہلا عقیدہ، حقوق العباد سے پہلے خدا کے حقوق کو یاد رکھو، خدا کے حقوق. خدا کے حقوق کے لیے ایک تو جو نافذ کرنا ہے، اور ایک جو خدا کے حق کے خلاف بولے اس کو پھر آنکھ دکھاؤ. جو خدا کے رسول کے جبین مقدس سے ختم نبوت کا تاج چھڑے، تم اس کی افطار پارٹی میں جاؤ، وہ تمہارا سب سے بڑا یار ہو، تو تم تو اپنے مطلب کی پھر کارے کام کر رہے ہو. یہ تو قرآن کیا کہتا، ذرا اس پر غور کریں آپ. رسول کریم فرماتا، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور برائی سے منع کرو، اگر نہ کیا، یہ بھی ایک تفصیل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دین کے خلاف ہو رہی ہو، ہر وہ چیز بولیے جو دین کے خلاف ہو رہی ہو، چاہے وہ سنت کے اعتبار سے ہو، وجوب کے اعتبار سے ہو، فرائض کے اعتبار سے ہو، نظریات کے اعتبار سے ہو. اپنے آپ کو کسی ایک نظریے تک محدود نہیں رکھنا ہے، کسی، یہ ضرور ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنا، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ یزید پر لعنت کرنا، یہ بھی ضرور ہے مروان پر لعنت کرنا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور آج عاشورے میں کرنا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، صرف دبے الفاظ سے نہ نکلنا، بلکہ جو لفظ بول کر اہل بیت کو خوش کیا جا سکے، وہ لفظ ان کے دشمنوں کے لیے. جب امام اعظم یہ اتنے بڑے عالم ہو کر کہہ سکتے کہ نکلو، آج زید بن علی کے لیے نکلنا ایسا ہے جس طرح مصطفیٰ کے ساتھ بدر کے لیے نکلنا ہے، نہیں یہ تو جناب، یہ تو قیاس نہیں ہو سکتا، اجتہاد نہیں ہو سکتا. فتاوی رضویہ شریف میں نہیں لکھا ہوا، میں نے کہا امام اعظم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ امام اعظم کی کتاب میں بولیے لکھا ہوا ہے. تو امر بالمعروف عن نہی عن المنکر کا دائرہ نہ کر سکے الگ مسئلہ ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ان پر تنقید نہ ہو. اگر کی زمین نہیں، آپ کی طبیعت نہیں، چھوڑے آپ اس کو، لیکن جو کر رہے ہیں ان کی طرف تنقید نہ ہو. نہ بڑا سخت کہتے ہیں، نہ شدت کیا کریں. تو ہم نے کہا پھر لوگوں کو نرم کرنے، کوئی کہے کہ مرغی کے بچے پالنے، ہم نے کوئی پولٹری فارم لگانا ہے ہم نے. اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو
اور وقت کی یزیدیت کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اور جب تک ہمارا ذہن نہ بنے اس وقت تک ہم نہ کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا تو تمہارے برے ہوگا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کی طبیعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، میں بیلنس کر کے عرض کر رہا ہوں، کسی کی طبیعت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی، وہ نہ بولے یزیدیت کے خلاف، لیکن دل میں بغض رکھے اس کے، دل میں بغض. اور دل میں بغض کا مطلب یہ نہیں ہوتا حضرت وہاں جائیں نہ جائیں نہ کیوں جاتے ہیں، تو یہ دل میں بغض نہیں، دل سے بھی تم فراڈی ہو. دل کا بغض یہ ہے کہ اکیلے میں اگر کوئی تم سے پوچھے ہاں یہ کیسا مل ہے، میں تو نہیں جاتا لیکن بات ٹھیک ہے. بولیے سبحان اللہ، بات ٹھیک ہے. یہ ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو رخصت کی صحیح تعریف ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم رخصت پر ہیں تو رخصت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ دل سے بھی ان کے حلقوں کو تنہا کرنا. اور اہل عظیمت اور جرت و استقلال کے جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے حلقوں کو مختصر کرنا یہ نہیں، رخصت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر آپ نہیں شریک ہو سکتے تو جو شریک ہو رہا ہے اس کی ہمت نہ توڑنا، اس کی ہمت نہ توڑنا. عظیمت تو یہ تھی کہ نکل پڑنا، اگر کوئی جو نہ نکلا تو نہ نکلا، لیکن جو نکل رہا ہے اس کو نہ روکنا، اگر اس کو روکا تو نہ یہ عظیمت ہے نہ رخصت ہے بلکہ یہ لعنت ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ لعنت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ یہ تو سراسر نفس کی نفس پروری ہے. اب آپ دیکھیے رسول کریم فرماتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر تم کرتے رہو گے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو اگر تم نے نہیں کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. میں پہلے عرض کر رہا ہوں یہاں پر جس بارے میں آگے وعید آ رہی ہے نا کہ اگر تم نے نیکی کا حکم اور برائی سے باز نہ رکھنے کا، برائی سے باز رکھنے کا حکم اگر تم نے یہ ادا نہیں کیا تو تم پر برے لوگوں کو خدا مسلط کرے گا، اور پھر تمہارے نیک و کار چاہے جتنا زور لگا دے خدا ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ وعید بتاتی ہے کہ یہ امر بالمعروف سخت نظریاتی مسئلے پر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کے عوض میں اتنا بڑا گناہ، اس کے عوض میں اتنا بڑا، اتنی بڑی، وہ اتنا بڑا عذاب کہ تمہارے نیک و کار اگر زور بھی لگا دے تو خدا ان سے ایسا ناراض ہوگا دعا قبول نہیں کرے گا. اور پھر یہ کہ تم پر غلط حاکم، برے حاکم مسلط ہو جائیں گے، تو اگر وہ امر بالمعروف، پتا چلا یہ استحباب کے درجے کا نہیں ہے جس کے لیے سزا اتنی سخت آ رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ وجوب کا درجے کا بھی نہیں ہے جس کی سزا اتنی سخت آ رہی ہے، بلکہ یہ اس درجے کا ہے کہ جب مسلم اجماعی قطعی نظریات پر جب کوئی حملہ آور ہو تو اس وقت اگر کوئی حق نہ بولے تو پھر یہ سزا سامنے آ جاتی ہے. بولیے یہ سزا سامنے آئے. تو یہ امر بالمعروف نہیں منکر اس سطح کا نہیں ہے، یہ اس سطح کا ہے، یہ نظریات کے سطح کا ہے. کس کے جی؟ بولیے کس کے سطح کا ہے؟ نظریات کے سطح کا ہے. فاضل بریلوی کے بیان کردہ ہوا مسائل بعد میں، حسام الحرمین پہلے ہے. سمجھے کیا ہے؟ بولیے پہلے ہے. امام احمد رضا کے فتاووں کو نقل کر کے فتویٰ دینا اور ہے، پہلے جن کی تکفیر کی گئی ہے ان کے لیے سوال پوچھا جائے تو جواب دینا اور ہے. پہلے وہ لازمہ ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ پہلے وہ لازمہ ہے، اس لیے کہ وہ امر بالمعروف کا اوپر کا حکم ہے. اگر اس حکم کو بجا نہ لایا جائے تو اس کی تلافی پر عذاب جو آئے گا معاذ اللہ وہ اتنا سخت آئے گا کہ برے حاکم مسلط ہوں گے، برے حاکم مسلط ہوں گے، اور تمہاری دعا کرنے والے نیکوکار دعا بھی کریں گے تو دعا مقبول نہیں ہوگی. پھر ایک ہمارے اندر ہوتا کہ نہیں ہم سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا سیاست نہیں کرنی چاہیے تو اسمبلیوں کے اندر ننگا ناچ تو اس لیے تو ہو رہا ہے. میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں، میں سیاست کر رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل علم جنہیں خدا نے شرم و حیا دیے وہ اس میں ہاتھ لگائیں، قوم کو موٹیویٹ کریں، پہلے نچے حلقے سے قوم کو تیار کریں تاکہ حدود اور قیود پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو پہلے ہمارا غیرت مند نمائندہ وہاں موجود ہو جو نیچے آنے سے پہلے اسمبلی کے در و دیوار کو ہلائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سیاسی طور پر بھی آپ کو مستمع ہونا ہے اس نظریات کے لیے جو کربلا میں حسین لے کر گئے تھے، اس نظریات کے لیے جس کو حسین لے کر گئے تھے. آج اگر ہمارے اوپر ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے تحت ہم سیاسی پلیٹ فارم کو مستمع کرے، نہیں نظر آتی، لیکن دل پر تو خود ہماری بادشاہی ہے نا، اسے تو ہم ویسا بنا لیں. اگر ہم اپنے گردن کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، اگر شومی قسمت اور ہماری بدقسمتی کہ ہمیں ایسا حلقہ نہیں مل رہا، تو کم سے کم ہم دل کو تو اس بات پر بیدار رکھے کہ ہاں ایسا ہونا ضرور چاہیے. اور ووٹوں کے لیے جو بھاگتے ہیں نا، تو امام حسین تو ایک ووٹ کے لیے رک گئے تھے، اور یزید کو صرف آپ کا ووٹ چاہیے تھا، یزید کو صرف آپ کا ووٹ چاہیے تھا. اور حسین جانتے تھے کہ میرا ایک ووٹ ایسا ہے کہ اس کے لیے اگر جان دے دیا تو قیامت تک نانا کا دین بچے گا, اور یہ ووٹ اگر غلط ڈبے میں ڈال دیا اور یزید کے حوالے کر دیا تو ساری شرافت والے شریفوں کی بدنامی ہو جائے گی. فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے, جیسی اس کی شخصیت ہے اس کا کوئی مول نہیں, لیکن جس سے اس کی نسبت ہے اس اعتبار سے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. لہذا اپنی رائے کسی کے لیے, اپنا ضمیر کسی کے لیے, اپنا فیصلہ کس کے لیے, اپنا ووٹ کس کے لیے دینے سے پہلے وہ دیکھے کہ میں نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے. سمجھ رہے میری بات, میں نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے. تو یہ قرآن کریم نے اس چیز کو گویا کہ ذکر فرمایا. اب آئیے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر اس چیز کو ذکر کیا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا اجر و انعام کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اور حضور نے یہی فرمایا وہ سید الشہداء ہیں جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بولے, وقت کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیے حق بولے, اور وہ انہیں قتل کر دے. وہ انہیں بولیے نا, وہ انہیں قتل کر دے. ٹھیک ہے, وہ انہیں قتل کر دے. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ نے کرنا ہے. یہ تازیہ ماضیہ روڈ پر لگے ہیں اس کی بھی مذمت آپ نے کرنی ہے. یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ان ضروری باتوں میں جو ہمارے علاقے میں انتشار ہو رہا ہے. میں سنتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے علاقوں میں شراب اور رقص کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے عملی طور پر اپنے برادری کا بھی اگر فرد ہو تو اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کا اس کو بائیکاٹ کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ رسول کے لیے. اور وہ پوچھے کیوں ناراض ہو, ان کا نہیں بات کرتا میں تیرے سے. جب وہ نرم ہو جائے تو اسے کہہ اگر مجھ سے پیار نہ تجھے تو چھوڑ دو یہ حرام کام, تو تمہارے بائیکاٹ سے وہ حق پر آ جائے گا. لیکن یہ کہ ہم ان کی شراب کی محفلوں کے سامنے آپ کے گھر کے ساتھ ہو رہا نکل آئے باہر, کہیے کیا کر رہے ہو, خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو, ہوگا بہت بڑا سیٹ اور بدماش, لیکن بولنا ضرور ہے, بولنا ضرور ہے. لہذا یہ تعزیہ اور اس پر منتیں چڑھانا, اس پر یہ دینا, یہ سب حرام و ناجائز ہے, اس کے لیے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. اور میں دوراجی کے جو معززین ہیں, جو بزرگ حضرات, ان کی خدمت میں بڑے ادب و لحاظ کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی کمیٹی قائم کر کے ان بزرگ ان لوگوں کو سمجھائیں, اور ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز اس قسم کے خرافات نہیں ہونے چاہیے. اس قسم کے خرافات یہ دوسرا اقدام ہے کہ آپ جائیں اور اس چیز کو آپ جو ہے کہ وہ مکمل طور پر یہ کہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے علاقے میں یہ بولیے نہیں ہونا چاہیے. اور عملی ثبوت یہ آپ دے, جو قرآن و سنت پڑھتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, اللہ رسول کا خیال رکھتا ہے, اس نے تو اس کے قریب رکنا بھی نہیں ہے, اس کے قریب رکنا بھی نہیں ہے. امام حسین کو خوش کرنا ہے تو وہ تازیوں سے نہیں, وہ یہاں ہوگا. اور تازیہ کون سا شاہ صاحب بنا رہے ہیں, وہ تو شرابی سٹوری بنا رہا ہے. اور وہ کون سا امام حسین کے لیے بنا رہا ہے, کمانے کے لیے بنا رہا ہے. تو وہ منتیں اس پر چڑھاوا ڈالنا, اس کو کھانا, وہ نیاز کرنا, وہ نیاز نہیں, وہ حرام ہے. نیازیں وہ ہوتی ہیں جو ان خرافات اور بدعات سے ہٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور اس کا اجر امام کی بارگاہ میں پہنچایا جائے, جو آپ مغرب کے بعد دیکھیں گے, جو آپ نے کل رات کو دیکھا. قرآن و سنت سنا, سب کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے لیا اور امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا, اور جو لوگ حاضر تھے ان کے لیے کہا یہ امام حسین کے غلاموں کے لیے ہے. تو اب شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں وہ کھانا کھانا نہیں بلکہ باعث برکت ہے, باعث برکت ہے. اب قرآن کریم ذکر کرتا ہے قاعدہ, اس کو ذرا آپ غور سے سنیے. یزید کی, اس پر میں صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں نے یوں تو دیکھ کر تقریباً 11 سے 12 آیتیں ایسی نکالی جس سے واضح طور پر بات آ جاتی ہے کہ یزید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم نے آیت نہیں پڑھی تھی, امام اعظم نے حدیث, امام اعظم تو کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے, جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. ٹھیک ہے, وہی باتیں کر رہا ہوں جو اس ماحول میں کرنی چاہیے. الگ سے اگر بات کرنی تو دوسرا وہ انداز ہے بات کرنے کا, وہ تقریر کا نہیں ہے. لہٰذا جو تقریر میں بولنے کے الفاظ ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ اور ذہن بنانے کے, وہی الفاظ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس وقت دارالفتا میں نہیں بیٹھا ہوا, میں اس وقت تقریر کی سٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں. وہاں پر تقریر کا جو انداز و خطابت کا ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے, خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. اور جو, اور الحمدللہ یہ بھی بات عرض کروں کہ خطابت کا یہ انداز دارالفتا سے جدا نہیں ہے, یہاں پر وہی نصوص پڑھے جا رہے ہیں جو دارالفتا میں لکھ کر دیے جاتے ہیں. ہاں, اب سنیے, یہاں پر قرآن مجید ذکر کرتا ہے فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اللہ فرماتا ہے پس کیا ان قریب, سورہ محمد میں ارشاد ہو رہا ہے, سورہ محمد ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو سورتیں ہیں اس کی آیت نمبر 47 ہے, سورت نمبر 47 ہے, 47 سورت نمبر بولیے 47 ہے, اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 کی میں تلاوت کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے فلحاسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اللہ فرماتا ہے پس کیا ان قریب اگر تمہیں حکومت ملے,
اب دیکھیے ساری چیزیں آ رہی ہیں. امام حسین کو دیکھیے اور یزید کے کردار کو دیکھیے اور قرآن کی صحت کو سمجھیے. اللہ فرماتا پس کیا اگر تمہیں حکومت ملے, پس کیا اگر تمہیں تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتے داروں کو کاٹو گے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے اور جو ایسا کرے کہ جسے حکومت ملے اور وہ زمین میں فساد کرے. غور کر رہے ہیں آپ جملے میرے, اس کی تفسیر کہاں جا رہی ہے؟ توجہ کر رہے ہیں, پڑھ رہا سورہ محمد ہوں, تفسیر کربلا کی ہو رہی ہے, اس کا اشارہ آ رہا ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اقتدار ملے تو تم اگر اس اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر زمین میں فساد کرو اور رشتے داریوں کو قطع کرو, عزیزوں کو مارو, حرمت والے لوگوں کو, عظمت والے لوگوں کو قتل کرو, تو پھر پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کہا کیا؟ کہا فلانے نے لعنت نہیں کی, فلانے نے لعنت نہیں کی. میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے, ذرا سنو. اب قرآن کہتا اولئک الذین لعنہم اللہ, ایسوں پر خدا خود لعنت کرتا ہے. ذرا مل کر کہنا جملہ, ایسوں پر خدا. اور قرآن پڑھو میرے ساتھ, اولئک الذین لعنہم اللہ. مسجد میں لعنت, میں نے کہا یہ قرآن مسجد میں پڑھا جائے گا. جو لعنت کا مستحق ہے اس کے لیے صحیح بات کرنا بری بات ہے, اور جو لعنت کا مستحق اس پر لعنت کرنا ہی تو مسجد کی سب سے بڑی آبرو ہے, قرآن کی سب سے بڑی بولیے. اس لیے کہ گالی اس کو کہتے ہیں جو جس لفظ کا مستحق نہ ہو اس کو وہ کہنا, اور جو ہو ایسا تو اس کو وہ کہنا گالی نہیں ہے. انسان اگر اپنے اولاد کے ساتھ جا رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا انسان اور اس کا بچہ جا رہا ہے, اور اگر کوئی جانور اپنے اولاد کے ساتھ جا رہا ہو تو یہ کہا جائے گا جانور کا بچہ جا رہا ہے, جانور اور جانور کے بچے جا رہے ہیں. آپ نے کہا جی آپ تو بڑے با اخلاق تھے, تو میں کیا کہوں کہ تو یہ حضرت جا رہی ہے. جانور کو جانور نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جو جس لفظ کا مستحق ہے اس کو وہ کہا جائے گا نا. تو قرآن نے اسی تناظر میں کہا جو رحمت کے مستحق تھے ان کو رحمتوں سے ذکر کیا, اور جو خدا کے دشمن اور لانتی تھے ان پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا, اور لانت خدا نے کس پر کی؟ کہ جس نے حکومت لے کر فساد کیا. حکومت لے کر بولیے فساد کیا, اور رشتے داریاں, رشتے ناطے, اس کی حرمتوں کو پامال کیا. اللہ فرماتا اولئک الذین لعنہم اللہ, اللہ ایسے حکمرانوں پر لعنت کرتا ہے. بولیے اللہ ایسے حکمرانوں پر. یہ بھی وظیفہ, یہ بھی ختم خواجگانی ہے, کہیے اللہ ایسے حکمرانوں پر. یہ بھی ختم قادریہ ہی کی روح ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیے کہ اللہ ایسے حکمرانوں پر کہ جو حکومت لے کر, جو حکومت لے کر فساد کرتے ہیں اور رشتے داریوں کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو اماموں نے کیسے سمجھا؟ یہ تو میں نے قرآن کی ڈائریکٹ محسوس پیش کر دی, اب یہ تفسیر بھی رائے نہ بن جائے, لیکن یہاں پر واضح قرینہ موجود ہے. اور یہ بس تفسیر بھی رائے بنے گی کیسی ہے؟ تو دلالت النص ہے. جو علت وہاں پر ہے وہی علت یزید میں ہے, جو علت وہاں پر ہے. اور استدلال قرآنیہ کے چار طریقے نا, یا عبارت سے ہوگا, یا نص سے ہوگا, یا دلالت سے ہوگا, یا اقتضا سے ہوگا. یہ چار طریقے اصول کے, ٹھیک ہے. اور یہ دلالت ہی ہے نا کہ جس علت کی بنا پر اسے لعنت پڑ رہی ہے وہی تو یزید کے اندر تھی, اور یزید کا فساد تو تواتر کے ساتھ ہے. اور اس آیت کی جب تفسیر پوچھی گئی کسی سے, بڑے اماموں سے, اس آیت میں کون آئے گا کہ جنہیں حکومت ملی اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے حکومت لے کر زمین پر فساد کیا, زمین پر فساد کیا اور رشتے داروں کو کاٹا, تو اللہ کی لعنت ہے اس پر. تو ان اماموں کو پوچھا گیا جو اس دور کے تھے, جیسے امام احمد بن حنبل, ان سے پوچھا گیا تھا اس آیت کی تفسیر کیا بنے گی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا یہ آیت مدینے میں اتری ہے, سورہ محمد ہے, اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے, اس دیکھا سیاق و سباق کیا ہے. دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا, اٹھائیے تفسیر المانی, میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. علامہ سید حضرت سید محمود آلوسی کہتے ہیں استدل بها ايضا على جواز لعن يزيد عليه من الله ما يستحق. فرما اس سے استدلال کیا علامہ سید محمود آلوسی حنفی, علامہ تفتزانی حنفی, علامہ تفتزانی حنفی, ٹھیک ہے, علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر حنفی, ان تمام نے لعنت ذکر کی. تم زیادہ امام اعظم کو جانتے ہو, وہ فقہ کا شہ سوار ہے, صاحب فتح القدیر, شرح ہدایہ فتح القدیر کے مصنف علامہ ابن حمام علیہ رحمہ فرماتے لعنتی ہے وہ. علامہ تفسانی علم کلام کو لے رہے ہیں امام ماجد ماتوریدی سے اور دیگر بزرگوں سے, حنفی ہیں. فرماتے یزید پر لعنت, اس کے انصار پر لعنت, اس کے مددگار پر لعنت, اس کے لشکر پر لعنت, اس کے مداحوں پر لعنت. ٹھیک ہے,
علامہ سید محمود آلوسی بغداد کے شہنشاہ سرکار غوث اعظم کے دربار سے وابستہ رہے ہیں اور خاتم المفسرین ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں ہیں. آپ نے وصیت فرمائی تھی جب مر جاؤں تو ان کے قدموں میں ڈالنا مجھے. میں جب بغداد شریف میں تھا تو میں نے آپ کی قبر کو بڑا تلاش کیا، کیونکہ سیدنا معروف کرخی کی مزار مقدس بہت اونچی بنی ہوئی ہے. ہم سمجھے کہ شاید ان کی مزار کے ساتھ ان کا بھی بڑا گنبد ہوگا، لیکن عاشق تھا نا جو کہتا تھا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ہم قدموں کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک قبر تھی مٹی کی صرف، اس پر کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی، نہ اس کو جوڑا گیا تھا. ایک چھوٹا سا چھوٹی سی ایک تختی لگی ہوئی تھی، وہ بھی ٹوٹی سی تھی، اس پر صرف اتنا لکھا تھا محمود آلوسی. اس کو دیکھ کر ہمیں رونا آ گیا کہ یہ ہوتا ہے عشق. آقاؤں کی بارگاہ میں بن کر نہیں جاتے، دیوانہ ہو کر جاتے ہیں، حقیر ہو کر جاتے ہیں. تو اس سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں ہے وہ بغداد شریف کے اندر. تو سید محمود آلوسی اہل سنت کے اجماعی مفسر ہیں، مسلم مفسر ہیں، اور مؤخرین ابھی گزرے ہیں، چند سو سال ہوئے ہیں، 200 سال کے لگ بھگ عرصہ ہے. سید محمود آلوسی ہمارے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا کہ پس عنقریب اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتے داروں کو کاٹو گے، یہی لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. فرماتے استدلال کیا اس آیت سے سب سے پہلے اس چیز کا کہ اللہ جواز لان یزید، یزید پر لعنت کرنے کا استدلال یہی سے کیا گیا ہے. یزید پر لعنت کرنے کا استدلال بولیے. اور آگے جملہ کہتے ہیں کہ نقل برزنجی فی اشاعتی والحیسمی فی سبائق المحرقہ. فرمایا اسی طرح علامہ ابن برزنجی، ان کو انشاءاللہ حسام الحلمین جب میں ذکر کروں گا تو اس وقت میں بتاؤں گا علامہ ابن علامہ برزنجی کون ہے، یہ اس دور کے بڑے محقق ہیں. اور بالخصوص علامہ حیسمی، علامہ حیسمی کون، ملا علی قاری کے استاذ اور حرم کے امام، سن 900 ہجری میں حرم کے امام و مفتی یہی تھے. علامہ ابن حجر دو ہیں نا، ایک اسقلانی ہے یہ مکی حیسمی ہے، ایک علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 ہجری میں آ جاتے ہیں، یہ ان کے بعد ہے. اور ملا علی قاری کے استاد ہیں. ملا علی قاری افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے، لیکن ان سے پڑھنے کے لیے آپ افغانستان سے مکہ گئے تھے اور مکہ میں ان کی صحبت میں رہے ملا علی قاری، اور پھر وہی انتقال ہوا، جنت المالا کے اندر ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ. افغانی بزرگ تھے یہ اور ہرات سے گئے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو اللہ ذکر کر رہا ہے نا کہ حکومت لوگے اور فساد پھیلاؤ گے تو پھر تو تم لانتی ہو، تو کہ اس سے لانتی کون ہے. فرمایا جواز لان یزید، اس سے یزید پر لعنت کا جواز لیا گیا ہے. نقل برزنجی فی اشاعت، علامہ برزنجی نے اپنی کتاب اشاعت میں یہی لکھا ہے. والحیسمی فی سوائق، اور علامہ حیسمی نے سوائق المحرقہ کے اندر یہی بات لکھی ہے. اور فرمایا ابھی آگے سنیے، ان الامام احمد، حضرت امام احمد بن حنبل، لما سألہ ولدہ عبداللہ، آپ کے صاحبزادے عبداللہ جو تھے، آپ کے دو صاحبزادے بڑے مشہور ہیں امام احمد بن حنبل کے، ایک حضرت صالح اور ایک حضرت عبداللہ. تو حضرت عبداللہ جو ہیں یہ مسند کے راوی بھی ہیں، مسند کے راوی یہی ہیں، مسلم امام احمد کو جو لائیں اپنے والد سے یہی ہیں. اس لیے جو حدیث شروع کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حدثنا عبداللہ، آگے شاگرد یہی کہتا ہے، یہ اپنے والد سے پوری کتاب کو نقل کرتے ہیں. تو مسلم امام احمد کو جو لے کر چلے ہیں یہ عبداللہ لے کر چلے، بڑے محدث تھے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ خود پوچھتے ہیں اپنے والد سے، سوال کیا ان لعن یزید، یزید پر لعنت کی جائے گی. حضرت امام احمد سے کسی نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا، یزید پر لعنت کی جائے گی؟ آپ نے شاہ فرما قال فکیف لا وکیف لا یلعن من لعنت اللہ فی کتابہ. فرمایا میرے پیارے پتر، اس پر لعنت کیسی نہیں ہوگی جس پر اللہ نے لعنت کر دی کتاب میں. امام احمد کہتے ہیں اس پر لعنت کیسی نہیں ہوگی جس پر لعنت کر دی اللہ نے کتاب میں. تو بیٹا بھی تو محقق تھا نا، بیٹے نے کہا قد قرات کتاب اللہ فلم اجد لعن یزید. فرمایا حضور میں نے تو قرآن پورا پڑھا ہے، کبھی یزید کی لعنت کا ذکر نہیں پڑا، اور آپ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں لعنت کی یزید پر. تو یہ ہے کہاں پر، بیٹا ہے، صرف لیتا نہیں دلیل مانگتا ہے. تو حضرت امام محمد بن حنبل نے فرمایا تو نے وایت نہیں پڑھی تھی فہل اسی تم ان تولی تم ان تفسد فی الارض، سورہ محمد نہیں پڑھی تھی کہ جب تجھے حکومت دی جائے گی اور زمین پہ فساد کرو گے رشتوں کو کاٹو گے تو خدا کی لعنت. کا ہاں کا وہ یزید ہی تو ہے. آئیے شاہ ولی اللہ کے دسترخوان سے خوش اچین امام الصوفیہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری شریف، صاحب تفسیر مظہری شریف. ایک بیٹے عبداللہ، ان کا فتویٰ آپ نے سنا علامہ آلوسی سے، دوسرے بیٹے کا فتویٰ علامہ مظہری نے لیا ہے، صاحب مظہری نے لیا ہے، پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ. وہ بیٹے صالح، وہ کہتے ہیں ان قال ابن جوزی، علامہ ابن جوزی جو حضرت غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، حضرت غوث آدم کے ہم اصل دیوانے اور غلام و عاشق ہیں غوث آدم اور خود حنبلی ہیں. تو پوری کتاب آپ نے یزید کی لعنت پر لکھی ہے. اس میں یہ فتویٰ نقل کیا جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزری شریف میں نقل کیا اسی آیت کے تحت. فرماتے ہیں قال ابن جوزی عن صالح ابن احمد ابن حنبل, حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح, پہلے عبداللہ تھے اب صالح دوسرے بیٹے ہیں. فرما انہ قال قلت لابیہ یا ابتی یزعم بعض الناس ان نحب یزید بن معاویہ, کہنے لگے حضرت صالح ابا جان اور بڑے لاڑ سے پوچھا یا ابتی, اے میرے پیارے ابو مجھے ایک بات تو بتائیں. کہ کیا؟ کہ یزعم بعض الناس, لوگ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان نحب یزید ابن معاویہ مودودی جیسے لوگ, کہ حضور یہ بتائیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے بڑا پیار کرتے ہیں, یزید سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور اس وقت حق کی نشانی تو آپ ہیں. بولیے نا سبحان اللہ, آپ ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال احمد, انہوں نے بھی بڑے لاڑ سے جواب دیا یا بنیا, او میرے پیارے پیارے سے بیٹے سن, حل یسوخ لمن یؤمن باللہ ان یحب یزیدا, فرما بیٹے یہ سن, کیا اس کے لیے جائز ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور یزید سے محبت کرے؟ ہائے ہائے ہائے, بولو سبحان اللہ. فرمایا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور پھر ساتھ میں یزید کی بھی ہو جائے؟ فرما بیٹا تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یزید سے ہم محبت کرتے ہیں, تو میں صرف جواب تو بعد میں دوں گا, فتویٰ بعد میں پڑھوں گا, پہلے میں غیرت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے ایسا جو اللہ کا کلمہ پڑھے رسول کا کلمہ پڑھے اور کہے کہ ہم یزید سے پیار کرتے ہیں, اور پھر فرمایا جلال کے اندر ولما لا یلعن الرجل لعنت اللہ فی کتابی, کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ لعنت نہیں کرتے یزید پر جبکہ کتاب نے یزید پر لعنت کر دی ہے, قرآن نے کر دیا. پھر بیٹے نے پوچھا کہاں ہے قرآن, پھر آپ نے سورہ محمد کی آیت پڑھی. فرمایا پیارے بیٹے تو نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 نہیں پڑھی, فہلا صحیح تم, یہ پوری آیت آگے پڑھی کہ کیا تمہیں عنقریب حکومت دی جائے اور تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو کاٹو, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت. اور سنیے قاضی صاحب کا یہ فتویٰ, میں آگے پڑھتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 12 آیت, صرف ایک ہی آیت میں رکھی ہے, حوالے پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. بولیں گے تو نہیں آپ, یہ جو روزانہ موسیقی بچتی ہے نا آج اس کو مکمل ہی کر دیتے ہیں ہم. اب سنیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں جو سنیوں کے لیے بڑی مستند ہیں. انہوں نے یہ مذکورہ بالا واقعہ نقل کیا, یہی یعنی ایک تو تفسیر مظہری میں بھی لیا اور اپنے مکتوبات میں بھی لیا, یہی واقعہ کہ شیخ صالح نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ابا جان, میرے پیارے ابا جان, مجھے یہ بتائیے لوگ یہ کہتے ہیں ہم یزید سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت امام احمد نے فرمایا میرے پیارے بیٹے وہ کون لوگ ہیں کہ جن جو اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یزید سے محبت بھی کرتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ, اس سے بڑا غیرتی کوئی بات ہوگی؟ اب بھی اگر کوئی شرم نہ کھائے تو اس کی مٹی گندی ہے نا, اگر وہ مٹی صحیح کرنا تو پھر صحیح ماحول میں آ جائے تو مٹی صحیح ہو جائے گی. لیکن دیکھیں فرمایا کہ جناب کیا لوگ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. ہم اگر 4 وقت کی یا 5 وقت کی نماز اور تہجدیں پڑھ لیں تو ہم حضرت امام محمد کے راہ گزر بھی نہیں بن سکتے, تو ہم نے انداز ایسا اختیار کرنا ہے جو ان اللہ کے ولیوں نے کیا ہے. ان کا فاتحہ ان کے لیے ختم ہم کرتے ہیں تو پھر عقیدہ بھی ان سے لینا ہے, اور ان کا انداز یہ ہے. فرما کون ہے جو کلمہ خدا کا پڑھے اور محبت یزید سے کرے؟ بولو سبحان اللہ. فرما کیوں نہیں لعنت کرتے وہ یزید پر؟ یزید پر لعنت ہے اس لیے کہ قرآن نے اس پر لعنت کی. تو قاضی صاحب یہ پورا واقعہ اپنے مکتوب میں پھر لا رہے ہیں, پہلے تفسیر مظہری پیش کی, اب مکتوبات ہے. قاضی نقل کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فارسی میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں غرض کفر بر یزید اس روایت معتبرہ ثابت می شبد. فرماتے ہیں غرض یہ مختصر یہ کہ یزید کا کفر جو ہے وہ روایت معتبرہ سے ثابت ہے, پس او مستحق لعنت است, وہ مستحق لعنت ہے اگرچہ در لعنت گفتن فائدہ نہیں است. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس پر لعنت کرنے میں فائدہ نہیں ہے, اس کو لعنت کرنے میں فائدہ نہیں. اب آگے کیا کہتے ہیں, لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضی است, لیکن ہاں محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے اس کا تقاضا یہ کہ لعنت کرنی چاہیے, لعنت کرنی چاہیے. فرماتے ہیں غرض کے کفر بر یزید از روایت معتبرہ ثابت می شبد, پس او مستحق لعنت است اگرچہ در لعنت گفتن فائدہ نیست, لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضی است. فرمایا کہ یزید کا کفر روایت معتبرہ سے ثابت ہے ایک بات, اور فرمایا کہ جناب اس پر لعنت کرنے میں فائدہ نہیں. لیکن فرما کر غیرت کی بات کرو تو سنو میری بات, شرعی احکام اور ہے
ٹھیک ہے, جس پر ایک بات طاری ہوتی ہے. عشق اور روحانیت کے معاملات اور ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے اصول کے اعتبار سے مسئلے کو متفرع کرتا ہے. فرما اگر حدیث کے قرینے کو دیکھو تو بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے, دشمنی بھی اللہ کی کرنی. تو مقتضی آس تو دشمنی اللہ کے لیے کرنی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر حسین کا کرنا ہے اور لعنت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ امت کے میں علماء کے حوالے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جن کے لیے ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین. اب سنو میرے داتا صاحب کے الفاظ. حضرت سیدنا داتا بن بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے, رضی اللہ تعالیٰ کشف المحجوب شریف میں نقل کرتے ہیں, یک ارا گفت کہ جب جس وقت حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ اور سیدہ فاطمہ بنت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب یہ لوٹا پوٹا قافلہ اللہ اکبر یزید کے دربار میں پہنچا اور امام زین العابدین کو بیڑیاں ڈال کے سامنے کھڑا کیا گیا, سیدہ زینب ایک طرف ہے, سیدہ سکینہ ان کے ساتھ ہے, فاطمہ بنت علی ان کے ساتھ ہے, مردوں میں صرف ایک مرد ہے وہ حضرت زین العابدین ہے. اللہ اکبر, اب بھی کسی کا دل نرم ہوتا ہے, اب بھی کسی کا دل نرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے, تیرے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو تیرا دل کا غصہ آئے گا. میں نے کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے بچوں کو بھی ان پر قربان کرنا تھا. یہ تو بچوں سے بھی اوپر زیادہ محبت رکھنی چاہیے اہل بیت کی اولادوں سے. امام زین العابدین کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں, اب تو عقیدہ درست ہو جانا چاہیے یار. فرماتے ہیں جب یہ اہل بیت کا لوٹا پھوٹا قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں تو یزید بیٹھا ہوا تھا, یکیرا گفت, ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے امام زین العابدین کو کہا, کیف اصحب اصبحتم یا علی و اہل بیت, کیسے مزاج ہیں امام زین العابدین, کیسے مزاج ہیں تمہارے علی بن حسین رضی اللہ عنہ اور تمہارے گھرانے کا کیا حال ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فتویٰ کیا دیا. یہ خبیث کہتے ہیں امام زین العابدین نے بیعت کر لی تھی یزید کی. یہی بات شیعہ کرتے ہیں, یہی بات حال میں ہمارا مباحثہ ہوا شیعوں کے ساتھ, ہم نے ان کے منہ پر حوالہ پڑھا اور ہم نے کہا دیکھو شیعوں تمہارے منہ پر ہم پڑھ رہے ہیں, تمہارا باپ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو میں نے کہا تم اہل بیعت کے عاشق ہو, ادھر یزید پر لعنت کرتے ہو, یہاں لکھتے بھی ہو کہ امام زین العابدین نے بیعت, جب امام زین العابدین نے بیعت کی تو تم چلتے اماموں کے راستے پر ہو تو یزید کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ ہم نے کہا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیعت, ہم بتاتے ہیں کہ سادات میں سے کسی نے یزید کی تائید نہیں کی ہے, یزید کی تائید نہیں کی ہے. اور یہی بات جلال العیون میں لکھی ہے ملا باقر مجلسی نے. اب آپ سنیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو کیسے لکھا کہ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین سے پوچھا گیا کیسے مزاج ہیں, طبیعت کیسی ہے, آپ کے اہل بیت کا حال کیا ہے, تو امام زین العابدین نے یزید کے لیے کیا جملے بولے؟ فرما قال اصحابنا من قومنا بمنزلت قوم موسی من فرعون, تو ہماری مثال ایسی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا سامنا فرعونیوں کے ساتھ ہوا تھا, تو حضرت امام زین العابدین نے یزیدیوں کو فرعونی قرار دیا ہے. فرعون کسی مسجد کا امام نہیں تھا, کافر تھا. کیا تھا؟ تو امام زین العابدین جانتے تھے کہ کس کو فرعون کہنا ہے اور کس کو مسلمان کہنا ہے. کسی نے پوچھا کیا طبیعت ہے یزید کے منہ پر کا, ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے موسیٰ کا سامنا آل فرعون سے ہوا, فرعونیوں سے ہوا, یہ فرعونی ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ امام زین العابدین نے بتایا. پر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے اور یہ بات لکھی داتا صاحب نے, اس سے آپ جانتے ہوں گے کہ داتا صاحب کے دل میں یزید کے لیے کیا ہوگا. اور یہ بات لکھتے ہوئے داتا صاحب کی آنکھوں میں ضرور آنسو ہوں گے. اور اس کو لکھا آپ نے, آپ نے فرمایا کہ یزید خبیث ایسا تھا کہ جس نے, یہ بھی کشف المحجوب شریف میں, کہ مقدس مستورات معظمہ مکرمات اہل بیت کی, وہ شہزادیوں کو اونٹ پر بغیر زین کے بٹھایا گیا اور کوفے سے, یعنی جو چیئر اور کرسی رکھی جاتی ہے اس کے اوپر کجاوہ رکھا جاتا ہے, تو بغیر کجاوے کے اس پر بٹھایا گیا. کسی مرد کو بٹھائیں وہ دس منٹ سفر نہیں کر سکتا, اونٹ کی ننگی پیٹ پر, اونٹ کی ننگی پیٹ پر ان محرمات ان معظمات مستورات رضی اللہ عنہن کو بٹھایا گیا. اور داتا صاحب نے لکھا کہ یہ تو ایسا بدبخت اور خبیث ہے کہ اس نے اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا. اب آپ سماعت فرمائیے, یہ آپ نے سنا, اب رسول اللہ کا فتویٰ سنیے. یہاں پر سکاف نے جب فتح مکہ کا دن تھا, فتح بولیے, جو سب سرکار فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے حرم کعبہ کے اندر, حرم کعبہ میں داخل ہوئے, تو شیبہ بن عثمان اور عثمان بن طلحہ حضور نے بلایا
اور ان کو سرکار نے کعبے کی چابی جو تھی وہ دے دی. اور عثمان سے کہا کہ ایک وقت یاد ہے تمہیں، تم نے مجھے روکا تھا کعبے میں جانے سے. ہاں عثمان بن طلحہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے روکا تھا؟ تو کہا آپ رک گئے تھے. تو کہا تجھ پر کیا گزری تھی؟ کہا جو آپ رک گئے تھے نا تو آپ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا. کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ عثمان ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ جملہ سن کر اس وقت میں بہت پریشان ہوا تھا، باتیں تو کئیوں کی سنی لیکن آپ صادق الامین ہیں، آپ کی بات میں سمجھ گیا تھا تقدیر بن گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. حضور نے فرما میں نے کہا تھا نا یہ چابی جس کے ہاتھ میں بھی دوں. کہاں؟ فرمایا لے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. اور فرمایا لا ينزعها یا بنی ابی طلحہ منکم الا الظالم، یہ تیرے سے کوئی نہیں چھینے گا لیکن وقت کا بہت بڑا ظالم تیرے ہاتھ سے چھینے گا، وقت کا بہت بڑا ظالم یہ ہاتھ سے چھینے گا. سب نے لکھا غیر مقلدوں کے، سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں اس بات کو لکھا ہے کہ یزید خبیث نے حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے اس چابی کو چھین لیا. اب دیکھیں حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ سے جو چابی چھینے گا بس دے دیا بات ختم. اب حضور نے دے دیا کون لے سکتا ہے، لیکن جملہ بیان کرنا تھا اور بتانا تھا. فرمایا تیرے ہاتھ سے چابی لے گا بڑا ظالم، اور لعنت ظالم پر نہیں ہوتی تو کس پر ہوتی ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ سے چابی لے گا لیکن وہ بہت بڑا ظالم ہوگا. اور یزید نے وہ چابی بولیے چھینی. بولیے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ستت لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب. حضور فرماتے ہیں چھ آدمی ایسے ہیں جس پر میں خود لعنت کرتا ہوں. کہتے جی حضور نے کسی پر لعنت؟ میں نے کہا آپ کو اخلاق کے بہت بڑے پروفیسر نہ بنے، جھوٹ نہ بولیں آپ، جو مستحق تھا اس پر لعنت کی ہے حضور نے. کہا حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولا. میں نے کہا حضور نے اپنے ذات کے دشمنوں کے خلاف نہیں بولا، اللہ کے دشمنوں کے لیے تلوار اٹھائی ہے. یہ بدر کیا تمہارے سے لڑائی تھی؟ بدر لڑائی تو اللہ کے دشمنوں سے دینا، تو رسول اللہ نہیں آئے لڑنے کے لیے؟ رسول اللہ نے ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، یا اللہ ان کو برباد فرما، یا اللہ ان کے جھٹوں کو منتشر کر دے، یا اللہ انہیں پیوند خاک کر دے، یا اللہ ان کے منہ پھیر دے. کہا نہیں کہا. ہاں حضور بد دعا نہیں کرتے، دعائے ضرر کرتے ہیں، جو بھی الفاظ نکلے وہ بد نہیں ہوتے ہیں. بد دعا ایک بری دعا، اور حضور کی زبان سے کوئی بات بری نہیں نکلتی. اس لیے علماء نے لکھا بد دعا نہ کہا جائے، دعائے ضرر کہا جائے. تو حضور نے کیا ہے، لیکن جن معنوں میں آپ بد دعا کہتے ہیں وہ تو حضور کر رہے ہیں. کہ نہیں حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولا. میں نے کہا آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہیں، کل آپ کی دکان پر کسی نے تمہارا سودا لیا اور پیسہ نہیں دیا تو تم سب سے پہلے مارکیٹ میں شور مچا رہے تھے. میں نے کہا کل تو تم ہم کو اخلاق بتا رہے. نہیں حضور نے کسی کے خلاف نہیں بولتے، آپ بولتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میدان میں ساری عزت پھینک کر میدان میں جو تم کود پڑے ہو یہ کیا؟ کہا میرا پیسہ نہیں دے رہا. تو میں نے کہا دیکھیے نا، ذات کے لیے آپ چیخ رہے ہیں، تقاضے آپ ادب کے سکھا رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے دشمن کو معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کر سکتے حضور کے دشمن کو. یہ حضور کا حق ہے، حضور اپنی مرضی سے معاف کر دیں. حضور اپنی مرضی سے بولیے معاف کر دے، حضور کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن حضور نے اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا. اللہ کے دشمن کو بولیے آپ اخلاق سمجھ رہے ہیں حضور کا، کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کے دشمن مصطفیٰ، جو اللہ کا دوست ہے اس کے محبت کرنے والے مصطفیٰ. اب لفظ سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ستتن، چھ ایسے لوگ ہیں. بولیے چھ ایسے لوگ ہیں. لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب، سرکار فرماتے ہیں میں خود ان پر لعنت کرتا ہوں. بولیے سبحان اللہ، اور میرا اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. وکل نبی یجاب، اور ہر نبی جو مستجاب الدعوات ہے سب ان پر لعنت کرتے ہیں. اب یہ صلح کلی والوں کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں لعنتیں ہو رہی ہیں نا. فرمایا چھ ایسے ہیں جن پر، اور یہ چھ کے چھ حرکتیں یزید کے اندر ہیں. اب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا چھ عادتیں جس کے اندر ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، میں خود لعنت کرتا ہوں، اور سارے نبی لعنت کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. چھ عادت کیا ہے؟ فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، جو کتاب کے اندر اپنی رائے کو دخل دے اس پر فرمایا میں خود لعنت کرتا ہوں. اللہ کی کتاب کو بدلے، لفظ کو بدلے یا معنی کو بدلے. جو انور شاہ کشمیری دیوبندی کہتا ہے کہ یہ لفظ بھی بدل دیا گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے کتاب کے لفظ کو بدلے یا اس کی تفسیر کو بدلے، تو فرمایا میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں. بولیے میں بھی، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور سارے فرشتے سارے نبی اس پر. تو پہلا وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرے. فرمایا دوسرا کون ہے؟ یہ بھی یزید سے ثابت ہے. کیونکہ وہ اہل بیت کی آیتوں کا انکار کرتا تھا اور فضیلت کی جتنی آیتیں جو نیک جنتیوں کے لیے تو کہتا میں ہوں اس سے مراد، ٹھیک ہے. اور والمکذب بقدر اللہ، اور جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، اللہ کی تقدیر کا انکار، اور وہ کہتا تھا کہ تقدیر تو ہمارے لیے لکھی گئی، بنو ہاشم کے لیے تھوڑی لکھی گئی. چھ لوگوں پر، چھ عادتوں پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، ہر نبی نے لعنت کی ہے. پہلی چیز قرآن میں تحریف کرنے والا، دوسری چیز اللہ کی تقدیر کا کذب کرنے والا. فرمایا ومتسلط بالجبروت، اور جبرن حاکم بننے والا، جبرن بولیے، اور حاکم بن کے کیا کرے، لیذل من اعزہ اللہ، جنہیں خدا نے عزت دی ہے ان کو وہ ذلیل کرے، وَلْيَعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جسے خدا نے عزت دی ہے اسے وہ ذلیل کرے، اور جسے خدا نے ذلیل کیا اسے وہ عزت دے. ابن زیاد ذلیل تھا نا، اسے عزت دی، اور حسین عزت والے تھے نا، ان کی اہانت کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اہل بیت عزت والے تھے، بولیے نا، ان کی اہانت کر رہا تھا. تو حضور کی حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں کہ چھ ایسے، چھ عادتیں ایسی ہیں جس پر سرکار فرماتے ہیں میں خود لعنت کرتا ہوں، انبیاء لعنت کرتے ہیں، خدا لعنت کرتا ہے. پہلی چیز کتاب میں تحریف کرنے والا، کتاب اللہ میں. دوسرا اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا. تیسرا زبردستی حکمران بننے والا، اور جو بے عزت ہیں ان کو عزت دے، اور جو عزت والا ہے ان کی چادر چھینے. اور فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال کرے. اللہ نے حرام کیا ہے کہ بھتیجی سے نکاح نہیں ہوگا، اللہ نے حرام کیا ہے کہ بھانجی سے نکاح نہیں ہوگا، بولیے نا، اللہ نے حرام کیا ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہوگا، اللہ نے حرام کیا پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا. جن محرمات سے نکاح حرام کیا یزید نے سب کو حلال کیا تھا. اللہ نے حرام کیا ہے کہ قرآن کی توہین نہیں کی جائے گی، وہ اوراق پھاڑ کے پھینکتا تھا. اللہ نے حرام کیا نمازیں نہیں چھوڑی جائے گی، وہ چھوڑتا تھا. اللہ نے حرام کیا شراب نہیں پیا جائے گا، وہ کرتا تھا. اللہ نے حرام کیا ہے کہ بدکاروں کے ناچ گانے نہیں دیکھے جائیں گے، وہ دیکھتا تھا. استغفر اللہ رب. یہ لعنت تو ہم اس پر ذکر کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی عبرت ہے، توبہ کریں. استغفر اللہ، بولیے استغفر اللہ. کہ وہ تو تھا ایسا، خدا ہمیں اس سے نہ کرے. صرف ہمیں تقریر کی نیت سے نہیں، عبرت کے لیے اس بات کو کرنا ہے، سمجھے آپ. تو فرمایا کہ چھ عادتیں ایسی ہیں مل کر کے، یہ کتنی، جس پر سرکار کہتے ہیں میں خود بھی لعنت کرتا ہوں، میں خود بھی لعنت کرتا ہوں، ہر نبی لعنت کرتا ہے اور اللہ بھی اس پر. پہلا وہ جو قرآن میں تحریف کرے، دوسرا وہ جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے، تیسرا وہ جابر ظالم بادشاہ جو زبردستی کنٹرول حاصل کرے، جو ذلیل لوگوں ان کو عزت کا منصب دے، جو عزت والے ان سے وہ چھینے، اور اللہ کے حرام کو حلال کرے. اور آگے سنیے، والمستحل من عترتی ما حرم اللہ، میری اولاد کی عزت و تکریم ادب کو وہ پامال اور برباد کرے، اور جبکہ اللہ نے میری اولاد کو عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے. یہ پانچویں بات حضور نے ذکر فرمائی، میری اولاد. حضور فرماتے ہیں والمستحل من عترتی ما حرم اللہ، اللہ نے حرمت و تکریم میری اولاد کو عطا فرمائی ہے، وہ ان کی اہانت و توہین کرے. فرمایا اس پر خدا کی، یزید نے یہ کیا کہ نہیں کیا، اب بھی لعنت نہیں ہوگی. امام اعظم کا مذہب ہی تو حدیث ہے. اور سرکار فرماتے ہیں وَتَارِكَ لِسُنَّتِ، اس کا معنی یہ کیا گیا ہے جو سنت کا مذاق اڑائے، جو سنت کا، اور یزید کرتے تھے. یزیدی نے کہا کسی صحابی کو نہیں چھوڑنا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب واقعہ حرہ میں اس کے فوج آ گئی تو ہماری ماں ام سلمہ مدینے میں گھر میں بیٹھی تھی، فوج گھس گئی اندر. حضرت ابو سعید خدری نے دروازہ توڑ کہا اے رسول اللہ کا گھرانا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ سرکار کی زوجہ کا گھر ہے. اس نے کہا ہٹ پیچھے. حضرت سعید بن خدری بوڑھے تھے، آگے آگے کہ نہیں نہیں جانے نہیں دوں گا، یہاں جبرائیل بھی اگر اجازت کی نہیں جاتا، تو گھس رہا ہے اس میں، ماں اندر بیٹھی ہے. اس نے حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑی، یہ ابن کثیر نے لکھا، اور کھینچا، اور جب کھینچا تو اس کی مٹھی آپ کی داڑھی کے بال سے بھر گئی تھی. اور اندر گیا تو آواز، جب حضرت ابو سعید خدری بوڑھے صحابی تھے نا، چیخ ماری تو سیدہ نے سنا، فرمایا خدا ان کا ناشرکان ہے، یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو سیدہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہیں پر کھڑے ہو کر کہا وہ تم رسول اللہ کے صحابی کے ساتھ کیا کر رہے ہو. وہ اندر آئے اور سیدہ کا دوپٹہ کھینچا تو سیدہ پلنگ سے زمین پر گری. یہ لکھا ہے ابن کثیر نے. تو فرمایا وَتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت اور میری اہمیت کا انکار کرنے والا. اس پر صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہاں پر، کہ اس نے یہ تو ساری، اب دیکھیں چھ کے چھ عادتیں اس کے اندر ہیں، چھ کے چھ،
مودودی صاحب کہتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت ہونی چاہیے. تو میں نے کہا پھر لعنت تو پھر آپ پر ہونی چاہیے, اگر یزید پر دعائیں رحمت ہے تو پھر تو لعنت کے آپ مستحق ہیں. کیونکہ کیوں کہا ہم کیوں لعنت کے مستحق, کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے. رسول اللہ نے ہر اس پر لعنت کی ہے جو ان کے اہل بیت کے حق کو پامال کرے گا, اللہ نے ہر اس پر لعنت کی ہے جو اہل بیت کے حق کو پامال کرے گا, ہر نبی نے اس پر لعنت کی ہے جو رسول اللہ کی اولاد کے حق کو بولیے پامال کرے گا, اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو تو یہ لعنتیں تمہاری طرف جائیں گی نا. اور مودودی پر گئی, مودودی نے بہو پر ہاتھ ڈالا تو کیس ہوا. اخبار پڑھے اس زمانے کے بزرگ موجود ہیں, یہاں پر ہمارے پاس اخبارات بھی موجود ہیں. اس کے بیٹے فاروق نے خود کیس کر ڈالا تھا کہ اس نے میری بیوی پر ہاتھ ڈال دیا ہے. تو دیکھیے لانتی نہیں تو کون ہے؟ وہ صحیح کہتے ہیں دوسرے لوگ کہ کام نام جماعت اسلامی اور کام فلانا والا ہوتا ہے. تو اب آپ غور کریں اس پر, اور اس پر بات کرنے میں تیار ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کہیے رشید میں, رشید میرے پاس موجود ہے, آپ لے جا سکتے ہیں, لے جا کر دکھائیے کہ یہ لکھا ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں دشمنی پالنے کا, لیکن الحمدللہ جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا تھا, مقتضا آست الحب للہ والبغض فی اللہ. فائدہ آپ کہیں گے یہ شاہ صاحب مسجد میں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں فائدہ تو کچھ نہیں, لیکن تقاضا الحب للہ والبغض فی اللہ یہ ہے کہ لعنت کی جائے گی, لعنت کی جائے گی, قرآن نے کیا ہے. اب آپ ایک لفظ کی صرف تشریح سنیے جو حضور نے فرمایا, والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ. علماء نے لکھا کہ اس کا منصوص پیچھے سے چلا آ رہا ہے, اور نصب کے طور پر جو اعراب بدل رہے ہیں اور یہ مرفوع کی بجائے منصوب پڑھا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات, یہ روایت مشکات میں موجود ہے قدر کے بیان میں, اس کے تحت لکھا کہ جو حضور نے یہ فرمایا نا کہ لعنت ہے اس پر جو میری اولاد کی عزت و تکریم و ادب کو پامال اور برباد کرے. بولیے, سو تو نہیں گئے آپ؟ خیر ایک صدی لگے گی, ایک سو سال اس قسم کی تقریریں ہم سنیں گے, پھر اس کے بعد آنے والے سو سال والی جو عوام ہوگی وہ پھر چھتوں سے اوپر ان کی آوازیں جا رہی ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ذہن تیار ہے. اب تیار بس تھوڑے بات تو سبحان اللہ گئے نا. ہاں اب آپ سنیے آپ, ٹھیک ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ میری اولاد کی عزت و تکریم و ادب کو پامال اور برباد کرنے والا, یعنی جو عزت اللہ نے حرمت ان کو عطا فرمائی ہے اس کو جو برباد کرے گا, اس پر خدا کی, سارے نبیوں کی, رسول اللہ کی جانب سے. اب سنیے ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں اس کے نیچے, اس حدیث کے نیچے لکھا مقاص شرح مشکات میں ملا علی قاری نے, فرماتے ہیں اس جملہ جو حضور نے فرمایا نا, والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ, اللہ نے جو میرے خاندان کو عزت دی وہ اس کو پامال کرے گا. فرماتے ہیں ای من ایزائہم و ترک تعظیمہم, یعنی ان کی عظمت اور تعظیم کو چھوڑے گا اور ان کو تکلیف دے گا. اور پھر فرمایا حضور نے فرمایا اطرتی, تو فرمایا بولے اطرتی کا کیا معنی ہوگا؟ فرمایا اطرت میں تو صحابہ بھی آتے. فرمایا نہیں, وہ یہاں مراد نہیں اصلاً. فرمایا اطرت سے مراد کیا؟ فرمایا الاقارب قریبتن وہما اولاد فاطمہ. فرمایا حضور نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ والمستحل من اطرتی, فرمایا ایک تو ان پر لعنت کی ہے اس وجہ سے کہ ان کی تعظیم کو چھوڑ رہے ہیں, اور فرمایا حضور نے فرمایا میری اطرت, فرمایا اطرت قرب کے معنی میں, اور اتنا قریب الاقارب القریبا جو انتہائی قریب ہو, اور وہ کون؟ وہما اولاد و فاطمہ, اور وہ کون لوگ ہیں جو اولاد فاطمہ ہیں؟ وہ ذریاتہم, اور ان کی اولادوں کی اولاد ہیں. اور ان کی اولادوں کی جو اولاد ہیں, توجہ ہے, جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور اس شجرے کی یعنی امام حسن حسین کی جو اولادیں ہیں, یہ یہاں سے مراد ہیں, وہ بعد میں مراد ہیں, اصلاً یہ مراد ہیں. فرمایا اس لیے حضور نے اطرت فرمایا, اور فرمایا کہ جناب اس سے اولاد فاطمہ کی جو اہانت کرے گا, انہیں تکلیف دے گا, ان کی عزت سے, ان کی تکریم سے اپنے گردن کو موڑے گا, فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت, رسول اللہ کی بھی لعنت, اور سارے نبیوں کی. اور فرمایا ایک لفظ اور فرمایا وہ تخصیص ہو, اور آپ نے جو ایک وہ تخصیص و ذکر و حرم اطرا, فرمایا اطرت کی حرمت کی تخصیص کی ہے, حالانکہ ہر حرام کو حلال کرنے والا لعنتی ہوتا ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ملال کریں گے. فرمایا دیکھو جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو جو بھی حلال کہے گا وہ لعنتی ہے. بات یہی مکمل تھی, لیکن حضور نے تخصیص کی اپنی اولاد کی. فرمایا یہ ٹھیک ہے, اللہ کے حرام کو جو بھی حلال کرے گا وہ لعنتی ہے, بات مکمل تھی. اولاد کا نام خاص طور پر کیوں لایا؟ فرمایا لشرفہا,
تاکہ ہٹ کر ان کا شر بیان کر دیا جائے، الگ سے ان کا شر بیان کر دیا جائے۔ یہ ملا علی قاری کے ایک ایک وہ بنیادی جملے تھے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر گویا کہ ذکر کیا۔ فرمایا کہ جناب عطرت کیوں کہا، اس کی ایک وجہ، اور عطرت کے ساتھ عطرت ہی کی حرمت پر پامال کرنے پر لعنت کیوں پیش کیا، ہر حرام کام کو حلال کرنے والے پر لعنت ہے، عطرت کی تخصیص کیوں کی ہے لعنت کے اندر؟ فرمایا اس لیے کہ لشرفہا و تعظیمہا، ان کی شرف اور ان کی بولیے تعظیم، ان کی شرف اور۔ حنفیوں کے ایک اور امام ہیں علامہ صاحب عمدۃ القاری سیدنا امین، جن کو کہا جاتا ہے صاحب عمدۃ القاری شرح بخاری، عمدۃ القاری، یہ حنفیوں کے مسلم فقی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، فقہ میں بھی ان کی بڑی دسترس ہے، مانا کہ فقہ پر انہوں نے مکمل کام نہیں کیا لیکن ہدایہ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی تخریجیں ضرور کی تاکہ جناب جو ہے کہ انکار نہ ہو۔ اور فقہ میں کتنی گہری نظر ہے ان کی، محدث تو ہیں لیکن فقہ میں کتنی گہری نظر ہے، اس کے لیے آپ حضرت امام علامہ عینی کی آخری جلدیں جو ہیں 3-4 عمدۃ القاری کی وہ دیکھیے، جس میں امام اعظم پہ اعتراضات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب عمدۃ القاری کی نظر کتنی باریک تھی۔ بس یہ 2-4 حوالے ہیں، گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن بڑے قیمتی حوالے ہیں، ہم اگر پوری زندگی بھی لگا دینا اور یہ حوالہ سنیں پھر بھی سودا سستا ہے، اتنی قیمتی بات۔ علامہ عینی نے وہ حدیث نقل کی جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ 60 ہجری میں میری امت، 60 ہجری میں حکومت جو ہے ایسی آئے گی جو لونڈوں کی ہوگی، جوان لڑکوں کی ہوگی، اور وہ میری امت کو ہلاک کرے گی۔ تو 60 ہجری، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ حضور آپ دعا کرو نا، میں وہ نہ ہوں۔ فرمایا نہیں ہوگا، تو وہ پہلے انتقال کر گئے۔ فرمایا میں وہ نہ دیکھوں، تو اس سے مراد یزید ہے۔ 60 ہجری کا کون ہے؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا جیسی انتقال ہو رہا ہے یزید بن رہا ہے، اور حضرت امیر معاویہ نوجوان نہیں ہو، وہ تو صحابی بھی ہیں، ایک تو ان کی طرف تو یہ بات ہی نہیں ہے، ایک تو صحابی بھی ہیں اور ایک معمر صحابی ہیں، اور یہ وہ شخص تھا جس کا مذاق اڑایا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کے تو بشارت ہی حضور نے عطا فرمائی ہے۔ ایک پہلوان آیا، وہ میں نے وہ گامشا کا رد کرتے ہوئے یہاں پر ایک تقریر کی تھی آپ کے سامنے، وہ گامشا کے رد پر میں نے تقریر کی تھی 4 گھنٹے کی یہاں پر، اس میں میں نے وہ گامشا کے رد پر جو جالی سید تھا اس نے جو بات حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی، اس میں جواب ہم نے دیا تھا، اس میں حدیث ہم نے پڑھی آپ کے سامنے کہ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ میں حضور میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ چیلنج میں قبول کر لوں، یہ آپ کو ایسے کہتا سگان، فرما جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک ہاتھ دے کے اس کو گرا دیا، سرکار اتنے خوش ہوئے، فرمایا اے معاویہ بن سفیان، تو جس کے بھی سامنے آئے اگلا تیرے پر کبھی بھاری نہ ہو۔ یہ بات جب مولا علی کو پتا چلی سفین کے وقت تو آپ رونے لگے، رتبہ مولا علی کا بڑا ہے، شان مولا علی کی بڑی ہے، مولا علی کے حلقے میں لوگ جو جوتے اتارتے ہیں وہاں حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں تو ان کے شر کی بات ہے، حضرت مولا علی کی بڑی شان ہے۔ لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ کی جب یہ شان سنی تو قدر والے جانتے ہیں نا، تو قدر دیکھی آپ نے کہ رسول اللہ نے یہ قدر دی آپ کو، تو رونے لگے۔ فرما اچھا، معاویہ کے لیے حضور نے یہ فرمایا؟ کہ خدا کی قسم اگر یہ روایت میری نظر میں ہوتی تو میں سامنے کبھی نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سامنے جانے کا مسئلہ نفس کے لیے تھا نہیں، اور نہ حضرت علی اس پر غلطی میں تھے، آپ ثواب پر تھے، آپ درستگی پر تھے، دوسری جانب سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، آپ مصیب تھے، آپ مستحق حق تھے، حضرت علی حق پر تھے، سفین کے اندر حضرت علی حق پر تھے۔ جمل میں یہی بات حضرت غوث آدم نے لکھی، یہی شاہ عبد العزیز نے لکھی، یہ سارے سنیوں نے لکھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیے یہ بات آپ نے ذکر فرمائی، تو یزید کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت آئے گی، نوجوان لونڈو لڑکوں کی حکومت آئے گی، میرے امت کو وہ خراب کریں گے۔ تو اس میں حضرت علامہ عینی لکھتے ہیں وہ اولہم یزید، ان لونڈوں کی حکومت میں سب سے پہلے یزید تھا، اور جملہ کیا لکھا؟ علیہ ما یستحق، وہ اس پر وہی ہو جس کا وہ مستحق تھا۔ نہیں سمجھے آپ، یہ بھی لعنت کے ایک انداز ہے۔ مثال کے طور پر بلا تشبیہ جب انبیاء کا نام ہم لیتے ہیں، حضرات انبیاء، تو ہم کہتے ہیں علیہم السلام، لقب ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنا جائز ہے، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، رحمہم اللہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یزید تابعین کے دور میں تھا نا، یزید صحابہ کے دور میں تھا نا، یعنی تابعین کو صحابہ کو دیکھتا تھا، تو تابعین کے دور میں تھا نا، تو اس کو تو رحمہ اللہ لکھنا چاہیے تھا، اس کو تو رضی اللہ لکھنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا 3 زمانے بڑے افضل ہیں،
وہ کہنے لگے تین زمانے بڑے افضل ہیں تو یہ افضل نہیں. تو میں نے کہا عبداللہ بن ابی یہ تو بعد میں آ رہا ہے, عبداللہ بن ابی تو حضور کے دور میں تھا, یہ تو بعد میں آ رہا ہے, عبداللہ بن ابی تو حضور کے دور میں تھا تو کیا وہ بھی رحمہ اللہ ہوگا؟ میں نے کہا تین دور کی فضیلت اس کی ہے جس کی مٹی اچھی ہے. سنیے میرے دوست, تو حضرت صاحب عمدت القاری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا یزید تھا, علیہ ما یستحقو, یعنی اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا, اس کو رحمہ اللہ, یہ لعنت کا ایک بڑا نفرا انداز ہے, رحمہ اللہ نہیں لکھا بلکہ کیا لکھا, علیہ ما یستحقو, وہ جس چیز کے ٹھکانے کا تھا عذر ہی پہنچے, جس ٹھکانے کا تھا بولیے وہی پہنچے, یہی تو لعنت کا ترجمہ ہوتا ہے, یہی تو لعنت کا بولیے, اور یہی شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے, یہی شاہ ولی اللہ, یہی حضرت امام ربانی نے بھی لکھا ہے. اب یہ کہ لعنت اللہ علیہ کہنا یہ بھی ہے, اور یہ کہ علیہ ما یستحق کو کہ جس چیز کا وہ مستحق تھا وہی پہنچے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی اوقات اور اہمیت اس کے عمل کے کرتوت ہے وہ ملے اس کو. اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھے تو میں نے القابات ذکر کیا آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ, اس کی مثال یوں سمجھے کہ یہودی اگر آپ کو سلام کرے, اس کو دوسرے انداز میں سمجھے, یہودی اگر آپ کو سلام کرے, ہندو سلام کرے, السلام علیکم, تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام, کیا کہیں گے؟ وعلیکم, ٹھیک سمجھے؟ لیکن کوئی مسلمان کہے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان کہے آپ پر سلامتی ہو تو آپ صرف یہ کہیں گے وعلیکم, نہیں, وعلیکم سے معنی بدل جائے گا, بلکہ آپ کہیں گے وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. اور کوئی خدا کا دشمن آپ سے سلام کرے, ہندو کرے, کافر کرے, یہودی کرے, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تو آپ کہیں گے مجھ پر تو ہے وعلیکم, اور تجھ پر وہی ہے جس کا تو مستحق ہے. وعلیکم کا کیا معنی ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ وعلیکم کا کیا معنی ہے کہ تجھ پر وہی ہو جس کا تو مستحق ہے. واہ واہ, اس تناظر میں یزید کو دیکھیے. علامہ صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں کہ الیزیدو, یزید فرما وہ یزیدو, علیہ ما استحقو, یزید وہ ہے کہ اسے وہی پہنچے جو اس کا ٹھکانہ تھا, جو اس کی اوقات تھی, جس کا وہ حیثیت رکھتا تھا. بولیے سبحان اللہ. یہ لعنت کا بالفاظ دیگر انداز ہے, بالفاظ دیگر بولیے. مودودی صاحب کہتے رحمت پہنچے, حضرت علامہ صاحب عمدۃ القاری کہتے اس کو وہی پہنچے, رحمت پہنچے تو وعلیکم السلام ہو جاتا نا, رحمت پہنچے تو رحمہ اللہ ہو جاتا نا, رحمت پہنچے تو رحمت اللہ علیہ ہو جاتا نا, رحمت پہنچے تو رضی اللہ عنہ ہو جاتا نا. تو یہ باتیں کر رہا ہے بھائی, یہ تو دیکھیے جو حدیثوں کے امام اور امت کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہیں, وہ کہتے ہیں علیہ ما یستحقو, وہ وہیں پر پہنچا جو اس کا ٹھکانہ تھا, جس کا وہ بولیے مستحق تھا, جس کا وہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی القوقب الشہابیہ میں اور ملفوظات میں لکھتے ہیں, یزید کو اگر کافر کہے تو میں منع نہیں کروں گا. سن رہے ہو, یزید کو اگر القوقب الشہابیہ, جو 100 سے زیادہ کفر اسماعیل دہلوی کے آپ نے گنوائے ہیں, اس میں آپ نے لکھا فرمایا یزید کو اگر کافر کہے تو منع نہیں کریں گے. یہ امر بالمعروف انیل منکر ہے. کوئی کافر کہے یہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں آپ, تو میں نے کہا تم امام احمد رضا کمان نے کہا, میں نے کہا عرض فرمایا کافر نہیں کہے, کچھ نہیں کہیں گے اس کو, کچھ نہیں کہیں گے, کہنی لعنت نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے, اگر کر دی تو پھر تو گناہ ہے, اور عرض کہتے کچھ نہیں کہیں گے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہیں گے. پتا چلا یہ بھی یہ ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا کہ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو فاضل بریلوی کہتے ہیں ہم منع. اب سنیے اعلی حضرت سے پہلے مجدد امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب کو سنیے. بولیے سبحان اللہ. شاہ صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا, کمالات عزیزی بس رہ جاتا ہے, بس کیا ناراضگی ہے وہ راضی ہو جائے اور عرس ہو جائے, ہم نے ساری تیاری کی ہے بس وقت نہیں مل پاتا شاہ صاحب کے عرس کا. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اس چیز کو یہ ملفوظات میں فاضل بریلوی نے لکھا ہے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے فضائل پر ایک کتاب لکھی گئی ہے کمالات عزیزی, کمالات عزیزی مسلم کتاب ہے آپ کی کرامات پر. آپ نے 8 سال کی عمر میں حفظ کیا, اور جب پہلا مصلی سنایا نا, جب امامت کرانے کے اہل ہوئے پہلا مصلی سنایا شاہ عبد العزیز صاحب نے, تو ابھی مصلی شروع ہونے والا تھا, آپ بیٹھے ہوئے تھے, سردی کی راتیں تھی, دہلی کی جامع مسجد کا دروازہ بند تھا. کمالات عزیزی میں آتا ہے اتنا بڑا رتبہ شاہ عبد العزیز صاحب کا, شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں, کہ ایک شخص نے دروازہ کھولا مسجد کا, بولیے, اور کہا السلام علیکم. سب نے مڑ کر دیکھا اتنی بڑی آواز, کہا وعلیکم السلام, آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بولے سبحان اللہ.
فرما میں ابو ہریرہ ہوں، سرکار تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبدالعزیز کا مصلی میں خود سنوں گا. یہ ایک چھاپا بھی انہی لوگوں نے جو حاضر ناظر کا انکار کرتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا مرتبہ اور مقام یہ، بڑی با کرامت شخصیت. آپ جب جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے نا، تقریر کرتے تھے، تو امامے کو یہاں، امامے کو یعنی اٹھا کر آنکھ پر رکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو، یا آنکھ پر نہیں رکھا تو آنکھ بند کر کے تقریر کرتے تھے. تو کسی مرید نے کہا تھا آپ آنکھ بند کر کے تقریر کیوں کرتے ہیں، تو پھر جب ان کا عرس ہوگا نا جب میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں کرتے. صرف یہ سنیے آپ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو تصوف میں، فقہ میں، حدیث میں اہل سنت کے امام ہیں، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ، اور بڑا زبردست سوال تھا، سوال سنیے آپ. اعلی حضرت کو سنا آپ نے، دیگر علماء کو سنا آپ نے، آپ بیٹھنا نہیں چاہتے ورنہ میں تو رات تک عصر بھی پڑھیں تو مغرب بھی پڑھیں تو شاید آپ ذرا سنیں آپ، لیکن میں آپ کو بھی رخصت کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک حوالہ ہی پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کرامات پر مبنی مسلم کتاب کمالات عزیزی میں ایک آدمی نے سوال کیا، سوال بڑا زبردست تھا، ذرا غور سے سنیے. سوال کیا کہ جب سیدنا حسین اور یزید کا مقابلہ تھا تو اللہ تعالیٰ کس کی طرف تھا؟ کتنا پیارا سوال ہے. اس نے سوال کیا کہ جب سیدنا حسین اور یزید کا مقابلہ تھا تو حق تعالیٰ کس طرف تھا؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ، حضرت نے شاہ فرمایا میزان عدل پر تھا، میزان عدل پر تھا، اور صبر حسین اس مردود کے ظلم پر غالب آیا. بولیے سبحان اللہ. فرمایا صبر حسین اس مردود، شاہ عبدالعزیز نے مودودی بڑا ذکر کرتا شاہ صاحب کا، لیکن نوٹ پکڑنے کے لیے، وہی شاہ صاحب رحمہ اللہ نہیں کہتے، مردود. کیا کہتے ہیں؟ قیامت میں جماعت اسلامی والے منہ دکھا سکیں گے شاہ صاحب کو؟ کہتے ہم ولی اللہ خاندان کے ہیں، ہمارے پاس ان کا نظریہ، ہم بریلویوں کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا تم ٹھگو، ولی اللہ والوں کا جو عقیدہ ہے وہی امام احمد رضا کے پاس آیا ہے. ہم اپنے سند حدیث میں جہاں امام احمد رضا کا نام لکھتے ہیں، اوپر شاہ عبدالعزیز صاحب کا نام لکھتے ہیں، اور پہلے امام احمد رضا پہنچتے ہیں شاہ علی رسول، اور آل رسول پہنچتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس. تو اب آپ دیکھیے، ٹھگ گیری نہ کریں، عقیدہ پڑھیں. پوچھا کہ جناب حق تعالیٰ کس کے ساتھ تھا؟ امام حسین یا یزید کے ساتھ؟ فرمایا میزان عدل پر تھا، اور صبر امام حسین کا اس مردود، اس مردود کے ظلم پر غالب آیا تھا. قدر والے جانتے ہیں. اب آئیے، یہ تو کمالات ہیں، یہ کرامات ہیں. میں نے کہا میں فتاوا پڑھ دیتا ہوں. فتاوا عزیزی سنیے آپ، دو حوالے، ایک یہ اور اس کے بعد فتاوا عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت حسین اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ خلافت کا دعویٰ کریں. اور اس کا جواب بھی دیا، لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین خلافت کے نکلے، تو میں نے کہا خلافت کے لیے بھی نکلے تو تمہارے پیٹ میں کیا درد ہے؟ خلافت کو یزید کے باپ کا کام، یعنی ان کے گھر کا کام تھا. باپ سے مراد یعنی میں وہ اہانت کی نیت سے کہہ رہا کہ اس کے گھر کی جاگیر تھی، یزید کے گھر کی جاگیر تھی، خلافت تو تھی ہاشمیوں کی. اگر حسین نکلے بھی خلافت کے لیے تھے تو کیا عرض ہے اس میں؟ سمجھ رہے میری بات؟ اگر حسین نکلے بھی، وہ خلافت کے لیے نہیں نکلے. میں نے کہا اگر نکلے بھی تو کیا حرج ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ خلافت کے لیے نکلے بھی تو کیا حرج ہے؟ ایک، لیکن مقصود یہ نہیں تھا. مقصود شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، مقصود، اور میں ریپیٹ کروں، کوئی یزید کے باپ کی جاگیر تو نہیں تھی، اور باپ کی جاگیر سے مراد معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ نہیں مراد. یہ دشمنی رکھو تو دشمن کو نپٹانے کے جملے ہوتے ہیں. دشمنی رکھو دشمن کو بولیے، اور یہ تقریری نرم ہوتا ہے جس میں ماہرات پر زیادہ اتفاق کیا جاتا ہے، جس پر ماہرات پر بولیے زیادہ اتفاق کیا ہے. اب چلیے میری دوستو آگے چلتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضرت حسین اس گھر سے، دونوں دیکھو، اگر کوئی خلافت کی بات تو ٹھیک ہے، خلافت کے لیے گئے تھے، خلافت کے لیے گئے تھے، کیا عرض ہے اس میں؟ گئے تھے کیوں؟ یہ کیا بنو امیہ ٹھیکیدار تھے؟ گئے تھے جناب، گئے تھے، بالکل جا سکتے ہیں، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خلیفہ بنا ہی نہیں تھا. اور شاہ عبدالعزیز اسی کو ذکر کرتے ہیں، فرما حضرت حسین. لیکن دوسرا پہلو جو سنجیدہ پہلو ہے اس کا، یہ تو وہ ہے جو چڑھ کر منہ پر آیا تو ایک ہیٹ دے کر اس کو پیچھے پھینکے آپ. اور اب تحقیق کے جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت حسین اس غرض سے نہیں نکلے تھے
کہ خلافت کا دعویٰ کریں، بلکہ حضرت حسین کی غرض یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کو رہائی دلائی جائے۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، ظالم کے ہاتھ سے، ظالم لکھ رہے ہیں آپ۔ ابھی مدینہ، مکہ اور کوفے کے لوگ یزید کے تسلط میں نہیں تھے، یزید کے تسلط میں نہیں تھے، یعنی اس کی حکومت بنی نہیں تھی، اس کی حکومت سوائے شامیوں کے بارے میں اس کے ساتھ تھا کون؟ سارا علاقہ تو امام حسین کی طرف دیکھ رہا تھا، سارا علاقہ، بولیے امام۔ اور یہی بات آخر میں ذکر کرتا ہوں، حضرت صدر الشریعہ کا ایک حوالہ، صاحب بار شریعت کا حوالہ۔ حضرت صاحب بار شریعت ہمارے استادوں کے استاد قبلہ سیدنا حکیم محمد امجد علی قادری رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار شریعت میں ذکر فرماتے ہیں، یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا۔ آج کل جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی اور مستحق جہنم ہے، یہ بار شریف کے اندر شاہ حضرت صدر الشریعہ نے لکھ دیا۔ اور آپ نے کل بھی بڑا وقت دیا ہے اور آج بھی بڑا وقت دیا ہے، آخری روایت اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے، اور جو اہل بیت سے پیار و محبت کرتے ہیں اور ان کا اکرام کرتے ہیں ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کے راوی ہیں، رفعہ اربعۃن، سرکار نے فرمایا چار ایسے ہیں جن کے درجے بلند ہوں گے، انا لہم شفیع یوم القیامہ، اور خاص طور پر میں ان کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، شفیع ہوں گے۔ یہ ترکیب الفاظ کی وجہ سے میں نے مانا یہ کیا ہے، انا لہم شفیع یوم القیامہ۔ فرمایا کون؟ فرمایا چار عادتیں جس کے اندر ہے میں صفوں میں ڈھونڈ کر ساتھ لے جاؤں گا۔ سنو سنو مسلمانوں، سنو اہل بیت سے محبت کرنے والوں، سنو، حضور فرماتے ہیں چار عادتیں جس میں ہے، چھ جس میں تھی اس پر لعنت ہے، اور چار جس میں ہے اس پر رحمت ہے۔ دیکھو جو رحمت کا مستحق ہے اس کو ہم نے آخر میں رکھا تاکہ قدر پتا چل جائے نا۔ اب سنیں اور تشکر کا جملہ بیان کریں، اور روزہ آپ سب نے رکھا ہے نا، تو افطار کے وقت دعا کریں کہ مولا اس نسبت میں ہمیں ثابت رکھ، تقدیروں پر جمانے والا تو ہے، ہماری تقدیر اسی ڈگر پر رکھ۔ ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف نہیں جانا چاہتے۔ اگر ایسا ہے تو ہم تم التجا کرتے مولا اس روزے کے واسطے سے کہ رکھا تیرے لیے تھا، مولا ہمیں یزیدیت کے خاتمے سے نکال کر حسینیت کے ساتھ شامل کر دو۔ یہ دعا ضرور کریں، ٹھیک ہے، اور کریں رب کی بارگاہ میں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ درجے بلند کیے گئے چار کے، اور سرکار نے فرمایا میں خود ان کا شفیع ہوں، پکڑ کے لے جاؤں گا جنت میں ان کو اپنے ساتھ۔ فرما پہلے کون؟ فرما المکرم ذریتی، فرمایا پہلا وہ ہے جو میری اولاد کی تکریم و عزت کرتا ہے، والقاضی لہم حوائجہم، اور جب میرے اولاد کسی مصیبت پر پھنس جائے تو ان کے معاملے کو حل کرنے کے بھاگم دوڑی کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ فرما وسائی لہم فی امورہم، وہ جب کسی مشکل میں پھنس جائے تو ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر، اور یہ بھی پوری عبارت آگے چل رہی ہے کہ متر الیہ، اور جس میں وہ اضطراب اور پریشانی کی حالت میں وہ آ جائیں تو جناب ان کے ساتھ وہ نیک سلوک کرتا ہے، ان کی پریشانی کو دور کرنے میں ان کا معاون بنتا ہے۔ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، اور جو دل میں ان سے محبت کرتا ہے اور زبان سے ان کی واہ کرتا ہے، میں میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ پڑھو جی، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا آخر میں پڑھیں زور سے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں سبحان مزہ آئے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، اور پھر بولیں آپ، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان، ذرا داستان پر زور دینا ذرا، یوں بیان کرتے ہیں سنی
داستان اہل بیت قدر والے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ
تین دفعہ درود شریف پڑھ لیے دعائے عاشورا کر کے اس گفتگو کو اللهم صل على محمد میرے ساتھ پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد زور سے پڑھیں وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی سیدنا محمد واصحاب سيدنا محمد واولاد سيدنا محمد وازواج سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها وأسأله السلامة برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أسألك بحق حسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عني یہاں اپنی مشکلات کو ذہن میں لائیے فرج عني فرج عني اللهم اني اسالك بحق حسن واخيه وامه وابيه وجده وبنيه فرج عني ما انا فيه فرج عني ما انا فيه فرج عني ما انا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين بحق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کل کی نشست اور آج کی نشست میں جس نے مسلمان شریک و تمام کی حاضری کو قبول فرمائے جان میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرمائے اللہ ہم مالوں میں برکت دے کاروبار میں برکت دے رزق میں برکت دے صحت و سلامتی میں برکت دے جان و عزت و آبرو میں برکت دے اہل و عیال کی ترقی ان کے علم ان کی ترقی اور ان کی ترقی سے ان کی آنکھوں اور قلبوں کو ٹھنڈا فرما مولا جو تیری اولاد کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں ان کو اپنے گھروں کی خوشیاں عطا فرما مولا جو تیرے اہل بیت کی عزت و تکریم پر ناز کرتے ہیں انہیں دو جہانوں کی عزت عطا فرما مولا جو تیرے حبیب کی اولاد سے خوش ہوتے ہیں ان کی اولادوں کی خوشیاں انہیں عطا فرما جو کربلا کے شہیدوں کے غم میں شریک ہیں مولا ان کو ان کے اولاد کے غم سے نجات دے مولا کریم جو کربلا کے شہیدوں کے مظلوم شہیدوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ان کو ان کے بچوں کا غم کبھی نہ دکھا ان کے بچوں پر گرم ہوا کبھی نہ چلے ان کے بچوں پر مصیبتیں کبھی نہ آئے تمام کو دارین کی خوشیاں عطا فرما عراق فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما فلسطین کے جو شہید ہیں مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما اسرائیل کے ناپاک وجود سے اس روئے زمین کو پاک فرما حرم شریف حرم مکہ حرم مدینہ کی حفاظت فرما قبلہ اول کو آزادی مرحمت فرما ہر مسجد ہر ادارے ہر دینی مدارس جہاں پر دین پر پہرا دیا جاتا ہے دین کی باتیں آگے پہنچائی جاتی ہے مولا کریم اسے قبول فرما جن حضرات نے آج عاشورے کے دن سحری کا اہتمام کیا ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما جنہوں نے مغرب کے بعد لنگر کا اہتمام کیا ہے اور جو لنگر کھلانے والے بھی ہیں جو کناتے لگوانے والے ہیں جو مہمانوں کو بٹھانے والے ہیں سب اس میں شریک ہیں مولا کریم سب صرف تعظیم حسین میں کر رہے ہیں
کوئی تعظیم حسین کو کسی کے گھر بھی نہیں جاتا، لیکن یہاں پر آتے ہیں، ولنٹر بنتے ہیں، خادم بنتے ہیں، بڑھ کر آگے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، مہمانان ذکر حسین کے ادب سے بٹھا کر ان کی خدمت میں نیاز پیش کرتے ہیں. مولا کریم نے ساری ہمدردیہ نسبت حسین سے ہے، نسبت اہل بیت سے، جنہوں نے لنگر بنایا، جنہوں نے خدمت کی، جنہوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے سیکیورٹی اور حفاظت اور نظم و نسق کا اہتمام کیا، جنہوں نے اپنی گاڑیاں صحیح جگہ پر پارک کی، جنہوں نے لوگوں کا خیال کیا تاکہ مجمع میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، جس اعتبار سے بھی جنہوں نے اپنا حصہ ملایا، تمام کے حصے کو دنیا و آخرت میں ترقی درجات، عزت و آبرو کی ترقی، اولادوں کے سکون و چین اور ان کی ترقیوں سے مولا کریم بدل عطا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی جو شیرنی کا اہتمام کیا گیا ہے، جنہوں نے کیا ہے اللہ انہیں بھی دارین ان کی خوشیاں عطا فرما. ہماری کسی سیٹ سے دشمنی نہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہماری دشمنی اس سے جو قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ مقتضائے الحب للہ والبغض فی اللہ، جو رسول اللہ کی نسبت سے چڑے گا ہم اس کے دشمن ہیں، اور جو ان کے عاشق ہیں ہم کہتے سیٹ تو پھر ایسے کوئی ہونا چاہیے نا، بنگلے تو پھر ایسوں کے بننے چاہیے نا، گاڑیاں تو پھر ایسوں کے ہونے چاہیے نا، کیونکہ دنیا کا کام بغیر پیسے کے تو نہیں چلتا. ایسوں کو خدا پیسہ دے کہ جن کے دل میں حسین کی محبت ہے، تاکہ یہ پیغام آگے بڑھے، مسجدیں بنے، مدارس بنے، تقاریر ہو، پیغام لیکچر کے طور پر جائے، مال کے طور پر فراوانی ہو، تو اللہ ایسوں کو اور مال عطا فرمائے، ایسوں کو اور برکت عطا فرمائے. ہماری مسجد شریف کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین اسے برکت عطا فرمائے. آج یوم عاشور ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین ہماری اس مسجد کے لیے جو غلط نظریں رکھتے ہیں، اگر ان کی نیت صلح ہے تو اللہ انہیں اجر دے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نکیل ڈالیں گے تو خدا ان کو ایسی نکیل ڈالے جیسے کربلا میں یزید کو ڈلی تھی. اور مولا کریم اس موئے مبارک شریف کے صدقے اس مسجد کو آزادی نصیب دے، اور جو لوگ بیچ میں ہمارے ترجمان یا کوئی بھی ہیں دوغلا پالوسی کرتے ہیں، تو مولا ایسے بے اعتماد لوگوں سے اس عوام کو نجات عطا فرمائے، اور انہیں فرسٹ پریورٹی اور پہلی ترجیح یہ ہو کہ کوئی برادری لحاظ دی، برادری شرادری نہیں ہو، سب سے پہلے اس مسجد کی حرمت ہو، اس کے لیے آگے قدم بڑھانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. کسی سیٹ، کسی بدماش کی پرواہ کیے بغیر اس مسلح اور اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے اہل سنت کے نام پر آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا ان کا باپ بھی در نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ کہ میں سید ہوا میمن نہیں ہوا، ورنہ میں کر کے بتا دیتا، لیکن اب میں میمن دوستوں سے کہتا ہوں اٹھو برادری چھوڑو اور اس مسجد کو لے آؤ اور حسینیت کے نام پر ٹرسٹ کروا دو. اب کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی بولیے مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیں اور آئیں. لیکن انشاءاللہ بڑے بول نہیں کہتے، دعا کرتے ہیں عاشورے کے دن اللہ ہمیں وفاداری کی توفیق دے. الحمدللہ یہ اہل سنت کا مرکز ہے، یہ ہر سنی تنظیم کا مرکز ہے، یہ اہل سنت کا مرکز ہے. جس نے بری نظر سے اس کو دیکھا اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے سن لیں آپ، اس کے ہاتھ توڑ دیں گے سن لیں آپ، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے سن لیں آپ، اور جو اللہ کے گھروں کا لحاظ رکھتا ہے ان کے قدموں میں اپنی پگڑیاں رکھیں گے. ہاں یہ جذبہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. مولا جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کی عزتوں میں ترقی عطا فرما، جو تیرے گھروں کو اپنی نحوست کا شکار بنانا چاہتے ہیں یا تو انہیں ہدایت دے یا ان منحوس ملعونوں سے اس امت کو نجات عطا فرما. لہذا آج عاشورے کا دن ہے، میں نے خاص طور پر یہ دعا کی. کچھ ہنستے ہیں یہ دعا کیا کی، میں نے کہا تمہاری مٹی گندی ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، مٹی گندی ہے، کوئی اتنے دشمن پالتا ہے اپنے لیے، یہ بھی دشمن وہ بھی دشمن وہ بھی دشمن ہے، لیکن امام حسین کو پڑھنا ہے تو پھر تو مقتضا آست، تو یہ ایمان کا تقاضا بولیے. تو سب کو یار بنا کے کرنا کیا ہے ہم نے، یار تو ایک کو بناؤ اور اس کو بناؤ جو اللہ تک لے جائے، جو رسول اللہ تک لے جائے. اللهم لا ياتي الحسنات الا انت ولا يرفع السيئات الا انت لا حول ولا قوة الا انت يا رب العالمين. یہ جذباتی جملے نہیں کہے ہم نے، الحمدللہ قرآن و سنت پڑھتے ہیں، تمیز رکھتے ہیں، اخلاق پڑھتے ہیں، تم نے تو صرف یہی سمجھا ہے کہ دو کو چار کیسا کیا جائے. الحمدللہ ہم الحمدللہ باریک بینی سے راتوں کو مطالعے میں پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھتے ہیں، ساری عقل رکھتے ہیں، لیکن اس وقت اسی انداز میں بات ہوتی ہے. اس وقت یہ کیا کرتے ہیں، ہم نے کہا تم نے پڑھا نہیں یا علم لگا نہیں، اس لیے تم یہ بولی بول ہی نہیں سکتے بولی. اور دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو یہاں ان بدبختوں کے ساتھ عید کے دن گلے ملتے ہیں، روک روک کر کے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم رضوی سننی ہے، تو اللہ ان کو ہدایت دے.
ان کو موسیٰ کے ماننے والے اور فرعون اور ملون کے ماننے والوں میں تمیز عطا فرمائے.
مرنے سے پہلے اللہ ہدایت دے, حسین اور پیغام حسینیت کا شرف دے, کچھ بھی ہو جائے یزید کے آگے نہیں جھکیں گے. اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں, دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں, توبہ کی نیت کرتے ہوئے اور تازگی ایمان اور تجدید ایمان کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام کی ضرورت نہیں.